الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تو پچھلے ہفتے ہم نے حضرت جی کا ایک بیان پڑھنا شروع کیا تھا خطبات فقیر کی جلد نمبر 47 میں سے آزادی کی قدر تو یہ بیان جو ہے وہ بچوں میں فنی بیان کے نام سے بھی مشہور ہو گیا اور بندروں والا بیان سے بھی بچے اس کو یاد کر رہے ہیں تو اس میں حضرت نے شروع میں فرمایا تھا کہ ہر جی روح کو آزادی پسند ہوتی ہے تو ایون جمادات جو ہوتے ہیں ویسے تو ہم نے اس کے اوپر بھی بڑی ڈسکشن کری ہے کئی موقعوں پر کہ ایون جو جمادات ہوتے ہیں پتھر ہوتے ہیں دریا ہوتے ہیں پہاڑ ہوتے ہیں تو ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے روح رکھی ہے تو زی روح کا لفظ ایک طرح سے ان کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے تو جمادات میں بھی آزادی کی قدر ہے آزادی کی محبت ہے اور نباتات کے اندر بھی آزادی کی محبت ہے حتیٰ کہ جو جانور ہوتے ہیں ان کے اندر بھی آزادی کی محبت اسی طریقے سے انسان کے اندر بھی آزادی کی محبت ہوتی ہے اور اس کے بعد حضرت نے جو مضمون باندھا تھا وہ یہ تھا کہ جو اپنا وطن ہوتا ہے انسان کا تو اس سے بھی اس کو محبت ہوتی ہے تو یہ جو آخری موضوع تھا اس میں سے کچھ ہم نے دیکھا کہ ریکارڈنگ میں بھی کیپچر نہیں ہو سکا تھا کچھ غالباً پرابلم ہو گئی تھی لاسٹ ٹائم تو ایک چیز بڑی امپورٹنٹ تھی اس کے اندر وہ رہ گئی تھی تو ہم اس کو دوبارہ سے پھر یہاں پہ پڑھتے ہیں ویسے بھی تمہید کے لیے اس کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے کہ جو دوسرا اس کے اندر مین عنوان تھا اس بیان کے اندر وہ تھا کہ وطن سے محبت انسان کی فطرت ہے تو حضرت نے فرمایا تھا کہ دوسری بات یہ ہے یعنی آزادی سے محبت کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ وطن سے محبت کرنا بھی انسان کی فطرت ہے جہاں انسان رہتا ہے اس کو اس جگہ سے طبعاً محبت ہو جاتی ہے طبعاً کا لفظ جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے نیچرل محبت ہو جاتی ہے نیچر میں اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو رکھا ہوتا ہے نا تو اس کے لیے اردو زبان کے اندر طبعی کا لفظ استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے فزیکل چیزیں ان کے لیے بھی طبعی کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کے لیے اس جگہ سے کہیں دور جانا مشکل ہو جاتا ہے چنانچہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں رہے جب آپ کو مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر بڑا غم تھا مجبور کیا گیا کیسے مجبور کیا گیا جیسے ہم کئی دفعہ آپ کے سامنے یہ بات رکھ چکے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کبھی کسی نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ مکہ مکرمہ میں نہیں رہ سکتے آپ یہاں سے باہر نکل جائیں ہم آپ کو اپنے درمیان برداشت نہیں کر سکتے ایسا کسی نے کبھی بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں کہا تھا تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کے وقت یہ بات کیوں کہی کہ اگر یہ لوگ مجھے نہ نکالتے اس کی وجہ کیا تھی کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نکلنے کے اوپر مجبور نہیں کیا تھا انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مجبور کیا تھا کہ اپنی آئیڈیالوجی کو ترک کر دیں آپ اپنے ایمان کو ترک کر دیں آپ اپنی دعوت کو ترک کر دیں نہ تو آپ خود جو ہے وہ اس ایمان کے اوپر قائم رہیں اور نہ جو ہے وہ آپ دوسرے لوگوں کو اس ایمان کی دعوت دیں اس کے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مجبور کیا تھا اور اتنا مجبور کیا تھا کہ اس حد تک وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آفر دینے کے اوپر آ گئے تھے کہ ٹھیک ہے آپ جو ہے نا وہ ایک دن اپنے خداؤں کی عبادت کر لیا کریں ایک دن جو ہے وہ ہم آپ کے خداؤں کی عبادت کر لیا کریں گے آپ ایک دن ہمارے خداؤں کی عبادت کر لیا کریں ایک دن ہم آپ کے خداؤں کی عبادت کر لیا کریں گے عبادت نہ کریں چلیں نہ کریں عبادت آپ سجدہ نہ کریں آپ صرف آ کر کے ان کو ہاتھ لگا دیا کریں جیسے کہ ریسپیکٹ والا ہاتھ ہوتا ہے تھپڑ والا ہاتھ نہیں ریسپیکٹ والا ہاتھ لگا دیا کریں کیونکہ ریسپیکٹ کے ساتھ ان بتوں کو ہاتھ لگانا بھی جو ہے وہ اس ٹریڈیشن کے اندر ریسپیکٹ کی ایک نشانی سمجھا جاتا تھا ٹھیک ہے آج تو ہاتھ لگانے کا مطلب اردو زبان کے اندر یہ ہو گیا نا تھپڑ لگا دو جا کر کے مار دو کسی کو جا کر کے نہیں اس زمانے میں ہاتھ لگانے کا مطلب یہ نہیں سمجھا جاتا تھا اور انہوں نے نبی علیہ السلام کو یہاں تک آفر دی تھی کہ آپ جس خوبصورت سے خوبصورت ترین لڑکی سے شادی کرنا چاہیں ہم آپ کی شادی کر دیں گے آپ جو ہے وہ جتنی دولت چاہیں ہم دولت کے انبار لگا دیں گے آپ کے پاس آ کر کے. تو وہ نبی علیہ السلام کی ذات سے ان کو کوئی مسئلہ نہیں تھا, وہ تو بلکہ یہاں تک آفر کرنے کے اوپر تیار تھے, جس کے اوپر بچوں کی کلاس میں بھی کسی بچے نے سوال بڑا اچھا سوال کیا تھا کہ وہ تو یہاں تک آفر کر رہے تھے کہ اگر آپ جو ہے وہ ہمارے سردار بننا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو بادشاہ بنا دیں گے, ہم آپ کو اپنا بادشاہ بنا دیں گے, اپنا سردار بنا لیں گے, لیکن آپ یہ دعوت ترک کر دیں. اس کے اوپر کسی بچے نے بڑا اچھا سوال کیا تھا سیرت کی کلاس کے اندر کہ جب سردار بنا لیں گے تو پھر تو سردار کی بات ماننی پڑتی ہے. تو اس کے اوپر واقعی ایک ایسا سوال تھا ہم نے آج تک خود بھی نہیں سوچا تھا, اس وقت تک خود بھی کبھی اس کے بارے میں نہیں سوچا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی تو اس بچوں کو جواب دیا تھا کہ وہ جو سرداری کی بات کر رہے تھے نا, وہ سرداری کون سی والی سرداری تھی, اگر کسی کو یاد ہو کلاس ہوتی تو ہم پوچھتے, وہ سرداری تھی ملکہ برطانیہ والی سرداری, وہ تھی ملکہ برطانیہ والی سرداری. کہ جی جس طرح ملکہ برطانیہ جو ہے اس کا ایڈمنسٹریٹو امور کے اندر کوئی عمل دخل نہیں ہوتا, لیکن وہ تخت و تاج کی مالک ہوتی ہے اور اس کے اوپر دولت کے انبار ہوتے ہیں اس کے پاس, تو ہم آپ کو وہ والی سرداری دینے کے لیے تیار ہیں, لیکن آپ کا حکم نہیں چلے گا, ہم آپ کو جو ہے نا وہ ایڈمنسٹریٹو افیئرس کے اندر دخل اندازی نہیں کرنے دیں گے, جیسے برطانیہ کے اندر پارلیمنٹرین سسٹم جو ہے وہ چلتا ہے, ملکہ کی بادشاہت نہیں چلتی. تو ان کو نبی علیہ السلام کی ذات کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں تھا, ان کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے ساتھ آئیڈیالوجی کے ساتھ مسئلہ تھا, اور یہی سب سے بڑا مسئلہ نبی علیہ السلام کے تھا کے ساتھ بھی تھا کہ آئیڈیالوجی کو ترک نہیں کر سکتے, وطن کو ترک کر دیں گے, فیملی کو ترک کر دیں گے. تو نبی علیہ السلام نے فیملی کو بھی ترک کر دیا سوائے چند ایک لوگوں کی جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہو گئے تھے, اور وطن کو بھی ترک کر دیا. تو چنانچہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جانے کے لیے غار ثور سے نکلے, اس وقت پہاڑ کے اوپر تھے اور مکہ مکرمہ کی آبادی نیچے تھی. اس وقت نبی علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کی طرف دیکھ کر فرمایا, واللہ انکی لخیر ارض اللہ واحب ارض اللہ الی اللہ ولولا انی اخرجت منکی ما خرجت, اللہ کی قسم کہ اے مکہ تو بہترین جگہ ہے اور اللہ کے یہاں تو روئے زمین میں سب سے زیادہ محبوب جگہ ہے, اے مکہ اگر تیرے لوگ مجھے یہاں سے جانے پر مجبور نہ کرتے تو میں کبھی یہاں سے نہ جاتا, یعنی ہمیشہ یہیں رہنا پسند کرتا. تو دیکھیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے وطن اور دیش کے ساتھ محبت تھی. حضرت جی یہاں پہ کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, حضرت جی یہاں پر صرف یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وطن سے محبت کرنا یہ ایمان کے خلاف نہیں ہے, وطن سے محبت کرنا اسلام کے خلاف نہیں ہے, اسلام منع نہیں کرتا. وہ علامہ اقبال کا جو شعر ہے نا کہ تازہ خداؤں میں خدا وطن ہے, اس شعر کا بھی مطلب لوگوں نے نہیں سمجھا ہے, وہ سمجھ رہے ہیں کہ جی لوگوں نے اپنے وطن یعنی وطن سے محبت کرنا جو ہے یہ ایک شرک ہے. نہیں, علامہ اقبال بھی یہ بات نہیں فرما رہے کہ وطن سے محبت کرنا ایک شرک ہے, بلکہ وطن سے محبت, اور علامہ اقبال ہی کا دوسرا شعر, خیر اس کے بارے میں لوگ کہہ سکتے ہیں جی وہ ان کا پرانا شعر تھا, بعد میں وہ بدل گئے تھے, تو پرانا شعر ان کا تھا نا کہ جی کیا ہے وہ انڈیا والوں کو دادا یاد رہتا ہے کہ میری زمین ہے ہند کی زمین, سارے جہاں سے اچھا میرا جہاں, میرا ہندوستان ہمارا, ہے نا. تو علامہ اقبال صاحب نے بھی ہندوستان ہمارا کے اوپر جو ہے وہ شعر کہا تھا, اور یہ بھی کہا تھا کہ خیر میں شعر والا بندہ نہیں ہوں ورنہ بڑے اچھے اچھے شعر اس وقت یاد آ رہے ہیں, مطلب ذہن جا رہا ہے ان کی طرف کہ جی وہ میرے عرب کو جہاں سے ہوا آئی ٹھنڈی ہوا آئی, وہی میرا وطن ہے ہندوستان جہاں سے میر عرب کو ٹھنڈی ہوا آئی تھی. نبی علیہ السلام کو ایک حدیث مبارکہ کے مطابق انہوں نے یہ شعر بھی کہا تھا. تو بھائی یہ ایمان کے خلاف نہیں ہے. کیوں مجھے خاص کچھ ایگ ہیچ کروانے کے لیے اس طرح کی گرمی ڈال لگاتے ہیں؟ نہیں نہیں, وہ الحمدللہ نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے, حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایک صحابی حضرت اسہیل اسیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ سے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. ان سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مکہ مکرمہ کے بارے میں کوئی بات بتاؤ. تو انہوں نے بیان کرنا شروع کر دیا کہ مکہ مکرمہ میں جو گھاس تھی وہ اب ایسی ہے, فلاں جگہ پہ کیفیت ایسی ہے, فلاں جگہ پر ایسی ہے. تو جیسے ہی انہوں نے مکہ مکرمہ کے بارے میں بات بتانی شروع کی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً اس سے فرمایا, حسبک یا اسیل لا تحزننا, کہ اسیل اے اسیل بس کر, تم مکہ مکرمہ کا زیادہ تذکرہ کر کے ہمارے دلوں کو مغموم نہ کرو. وطن کی روزی, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جس بندے کو چار نعمتیں مل جائیں وہ سمجھے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی دنیا کی اللہ تعالیٰ نے دنیا کی سعادت مندی عطا فرما دی ہے. نمبر ون, ان تکون زوجتہ موافقتن, ٹھیک ہے, تمہارے ذہنیت سے موافقت رکھنے والی بیوی, ٹھیک ہے. وہ اولادہ ابرارن, اور نیک فرما بردار اولاد، نمبر تین وہ اخوانہ صالحین اور نیک صالح بھائی، اور نمبر چار وہ رزقہ فی بلدہ الذی فیہ اہلہ، اور وہ رزق جو کہ تمہارے اس شہر کے اندر ہو جہاں پہ کہ تمہارے گھر والے رہتے ہیں، یعنی جہاں تمہارے گھر والے رہتے ہیں وہیں پر تمہیں رزق ملا ہوا ہے. یہ چوتھی نعمت فرمائی کہ جس شخص کو یہ چار نعمتیں مل جائیں وہ سمجھے کہ مجھے دنیا کی سعادت مندی مل گئی ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ کسی کو وطن کے اندر روزی دے دے، اس کو وطن کے باہر نہ جانا پڑے، ٹھوکریں نہ کھانی پڑیں. یہ کتنی بڑی نعمت ہے. کتنے لوگ ہیں جو پردیس کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، وہ ساری زندگی باہر گزار دیتے ہیں، ان کو اپنے وطن میں آنا نصیب ہی نہیں ہوتا. نان ریزیڈنٹ انڈینز، این آر آئی اور این آر پی، یہ بڑی ٹرم بن گئی ہے. تو ویسے تو جی بڑے اچھی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ان کے گھروں کے اندر پانی بھی آ رہا ہوتا ہے اور لائٹ بھی نہیں جا رہی ہوتی ہے اور گیس بھی آ رہی ہوتی ہے، گیس کی لوڈ شیڈنگ وغیرہ بھی نہیں ہو رہی ہوتی ہے، لیکن اپنے وطن کو جو ہے وہ یاد کر رہے ہوتے ہیں. اور خصوصاً جب ابتدا میں وہ آئے ہوتے ہیں، یہ جتنے لوگ امریکہ موو ہوئے، یورپ موو ہوئے، آسٹریلیا موو ہوئے، ایٹ لیسٹ ابتدا میں جو ہے وہ سب کو بہت زیادہ مشکلات اٹھانی پڑی ہیں سیٹل ہونے میں. حلال حرام کا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے جن کو حلال حرام کی پرواہ ہوتی ہے، اور ایون دوسرے لوگوں کو بھی، نئی طرز زندگی ہوتی ہے وغیرہ. تو وہ تو جب ان کی اولادیں وہاں پہ بورن اینڈ ریزڈ ان امریکہ یا بورن اینڈ ریزڈ ان یورپ جو ہو جاتی ہیں تو پھر ان کے لیے نسبتاً آسانی ہو جاتی ہے، ورنہ جو فرسٹ جنریشن تھی اس جنریشن کو تو بہت ساری تکالیف اٹھانی پڑی تھی. بہرحال اور بھی بہت ساری باتیں اس کے اوپر کی جا سکتی ہیں، لیکن ہم آگے بڑھتے ہیں. اپنا گھونسلہ اپنا، کچا ہو یا پکا. تو فرماتے ہیں کہ اونٹ کی فطرت ہے کہ وہ جس گھاٹ سے پانی پیتا ہے وہ وہیں پر جا کر پانی پیتا ہے، چاہے وہ دور ہی کیوں نہ ہو. پرندے کی فطرت ہے کہ وہ اپنے ہی گھونسلے میں جانا پسند کرتا ہے اگرچہ اس کے علاقے میں قحط ہی کیوں نہ ہو. اگر اپنے علاقے میں خوراک نہیں ملتی تو پرندہ پھر بھی اسی گھونسلے میں رہے گا جو اس نے خود بنایا تھا. اپنا گھونسلہ اپنا، کچا ہو یا پکا. انسان کی بھی یہی فطرت ہے کہ یہ بھی اپنے وطن سے محبت کرتا ہے جہاں پہ وہ بورن اینڈ ریز ہوا ہوتا ہے، یا بورن کہیں اور بھی ہوا لیکن اس کے بعد کسی جگہ پر آ گیا اور وہیں پہ ریز اپ ہوا، تو اس کو اس جگہ سے محبت ہو جاتی ہے. حتیٰ کہ ایسے بھی محبت ہو جاتی ہے کہ ایون اگر وہ فورن لینڈ کے اندر بھی رہتے ہیں نا، جہاں کے باقی لوگ جو ہے وہ اس کی زبان نہیں سمجھتے یا اس کی کلچر کو نہیں سمجھتے، اس کی دین کو نہیں سمجھتے، لیکن صرف سڑکیں ناپنے سے محبت ہو جاتی ہے. صرف جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، وہاں سے فلانی جگہ جانا، فلانی جگہ کے جو بازار سے جو ہے وہ اپنی گروسری خریدنا، اور پھر جو ہے فلانے اسکول کے اندر چلے جانا اور فلانی کچھ کر لینا. حالانکہ باقی سارے لوگ آپ کے برابر میں جو لوگ ہیں، ہم امریکہ میں رہے ہیں کافی سال تو اس وجہ سے ہمیں اس کا تجربہ بھی ہے، اور ہم ان لوگوں کے ساتھ بھی رہے کہ جو کہ وہیں پہ پیدا ہوئے اور آگے بھی بڑھے. یہ حال ہے کہ برابر والے سے کسی قسم کی کوئی کمیونیکیشن نہیں ہے سوائے ہائے ہیلو کے. نہ اس کی زبان سے کوئی ایسا واسطہ، نہ اس کے کلچر سے کوئی ایسا واسطہ، نہ کسی چیز سے واسطہ، اور بالکل آگے پیچھے پورا کا پورا بلاک جو ہے وہ بالکل ان نون ہے. آپ کسی چیز کو نہیں جانتے، کسی کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا، میل جول اور شام کی دعوتیں اور چائے اور ناشتہ کچھ بھی نہیں ہے آپ کا، لیکن صرف سڑکوں سے محبت ہو جاتی ہے، صرف جو ہے نا وہ آب و ہوا سے محبت ہو جاتی ہے. تو وطن جو ہے نا، اس کی ایک اللہ تعالیٰ نے انسان کی طبیعت کے اندر ایک یہ فطرت رکھی ہے ایسی کہ اس سے محبت ہو جاتی ہے. تو فرماتے ہیں کہ اسی لیے ہم نے دیکھا کہ بچے پرائمری اسکول میں پڑھنے کے بعد جب ہائی اسکول میں جانے لگتے ہیں تو جاتے ہوئے رو رہے ہوتے ہیں، وہ پرائمری اسکول کو مس کر رہے ہوتے ہیں. جی کہ میں یہاں پڑھتا تھا، استادوں کے ساتھ بیٹھتا تھا، اب میں یہاں نہیں آؤں گا اور اب مجھے کسی اور اسکول میں جانا پڑے گا. ہمارا اپنا بھی یہی حال تھا کہ ہم پرائمری اسکول سے ہائی اسکول جاتے ہوئے رو رہے ہوتے تھے، پھر ہائی اسکول سے جب ہم کالج کے لیے تیار ہوئے تو وہاں جاتے ہوئے بھی ہم روئے کہ اسکول چھوڑنا پڑ گیا، پھر جب کالج چھوڑ کر یونیورسٹی گئے تو وہاں جا کر کے روئے، پھر جب یونیورسٹی میں چار سال پڑھا اس وقت بڑے بھی ہو گئے تھے، امتحان دیا اور پھر پتا چلا کہ اب ہم واپس گھر جا رہے ہیں، تو یونیورسٹی سے جاتے ہوئے بھی آنکھوں میں آنسو تھے کہ اب ہم یہاں نہیں آئیں گے، دوستوں کو نہیں ملیں گے، اساتذہ سے نہیں ملیں گے، اس جگہ کو ہم پھر نہیں دیکھ سکیں گے. اس بات پر آنکھوں سے پھر آنسو آ گئے. تو وطن سے محبت کرنا انسان کی فطرت ہے. تو ایون اسکول جو ہے نا وہ بھی وطن بن جاتا ہے، مدرسہ بھی جو ہے وہ وطن بن جاتا ہے. لیکن اسی پیراگراف کے اندر یہ بات پھر ہمارے لیے ایک ریمائنڈر ہے کہ بے شک وہ آپ کا وطن بن جاتا ہے، لیکن چھوڑتے ہیں کہ نہیں چھوڑتے؟ کس لیے چھوڑتے ہیں بھائی؟ ہائی اسکول جانا ہے، हाई स्कूल जाना इज इम्पोर्टेंट, इज मोर इम्पोर्टेंट, राइट। प्राइमरी स्कूल, वतन बेशक है, मोहब्बतें, यादें, सब कुछ अपनी जगह पर है, लेकिन ज्यादा इस वक्त तकाजा किस चीज का है? हाई स्कूल जाना। फिर उसके बाद कॉलेज जाने का तकाजा ज्यादा है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हाई स्कूल भी छोड़ देते हैं, यूनिवर्सिटी छोड़ करके फिर जॉब के ऊपर चले जाते हैं। क्यों? इसलिए कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जी जॉब के ऊपर जाना है, नहीं कमाएंगे तो सारी जिंदगी यूनिवर्सिटी के अंदर गुजारनी है। तो वतन की मोहब्बत तबई जरूर है और बड़ी अहम जरूर है, फितरत का हिस्सा जरूर है, लेकिन इस तरह की चीजों को बड़े कॉज के लिए छोड़ना भी जरूरी है, और वो ज्यादा जरूरी होता है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने मक्का मुकर्रमा को छोड़ा, क्यों छोड़ा? वतन से मोहब्बत थी, लेकिन दीन से मोहब्बत ज्यादा जरूरी थी। तो जो ज्यादा जरूरी होती है उसके ऊपर कम जरूरी चीज को इंसान कुर्बान कर दिया करता है, यही तो जिंदगी है। तो वतन से मोहब्बत ईमान की दलील है। ज़ैनुद्दीन अब्दुर्रहमान बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि हुब्बुल वतनी मिनल ईमानी, कि यानी वतन की मोहब्बत ईमान में से है, यानी वतन की मोहब्बत ईमान की निशानी है, ईमान की दलील है। तो अब बहुत सारे लोग इसका तर्जुमा गलत समझते हैं, वो ये समझते हैं कि वतन से मोहब्बत करना ईमान है। भाई इससे मुराद है वतन असली, हजरत जी फरमा रहे हैं कि इससे मुराद है वतन असली, और इंसान का असली वतन कौन सा है? असली वतन तो जन्नत है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करके अल्लाह ताला ने कहां रखा था? जन्नत में। इसलिए जन्नत हमारा वतन असली है, ये दुनिया तो वतन इकामत है, हम यहां आए हैं, रहेंगे और फिर अपने असली वतन वापस चले जाएंगे। फुज़ैल बिन अय्यास तो गालबन गलत टाइप हो गया है। हजरत ज़ैनुद्दीन अब्दुर्रहमान बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के कौल का मतलब यही था कि दिल में जन्नत का इश्तियाक और मोहब्बत रखना ये ईमान की निशानी है। यानी जन्नत जो वतन असली है ना, ईमान वाला जो नबी की बात पर एतमाद करता है। ईमान वाले की तारीफ क्या, हम क्लासों में पूछते हैं ना, ईमान क्या है, ईमान की तारीफ बताएं, तो जवाब मिलता है अल्लाह पर ईमान, जवाब मिलता है आखरत पर ईमान, जवाब मिलता है फरिश्तों पर ईमान। भाई अल्लाह पर ईमान तो अबू जहल का भी था, ये बात हम भूल जाया करते हैं, अल्लाह पर ईमान अबू जहल का भी था, बल्कि हकीकत तो यह कि फिरौन का भी था, और भी दूसरे लोगों का भी अल्लाह के ऊपर, सारे कुफार का अल्लाह के ऊपर ईमान था। मसला अल्लाह के ईमान का तो है ही नहीं, जो हम पाकिस्तानियों का एक बड़ा मसला है ना, हम अल्लाह के ऊपर ईमान रख के बैठे हुए हैं, अल्लाह के ईमान का मसला नहीं है, मसला रसूल पर ईमान का है। और रसूल पर ईमान का मतलब जो होता है ना, वो रसूल से लेना तारीफ, रसूल से सीखना कि अल्लाह को कैसे मनाया जाता है, अपनी अकल के मुताबिक नहीं अल्लाह को मनाने की कोशिश करना, बल्कि रसूल के बनाए हुए तरीके के मुताबिक अल्लाह को मनाने की कोशिश करना। ये हम पाकिस्तानियों के आज समझ में नहीं आता, हम ऐसे ही अल्लाह को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं जैसे अबू जहल अल्लाह को खुश करने की कोशिश कर रहा था, जैसे सारे के सारे मुश्रकीन, काफरीन, फिरौन, नमरूद, हामान, ये सारे के सारे अल्लाह को खुश करने की कोशिश कर रहे थे ना, हम भी उसी तरीके से अल्लाह को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। आज के मुसलमान सबसे आगे बढ़ के उसके अंदर पाकिस्तान, दूसरे नंबर पर इंडियन मुसलमान। भाई ईमान तो नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर ईमान लाना, उनके इकरार बिल लिसानी व तस्दीक बिल कल्ब, और इसका मतलब क्या है, तरीका उनसे सीखना है, उनके तरीके के मुताबिक अल्लाह को खुश करना है, अपनी समझ के मुताबिक अल्लाह को खुश नहीं करना। लेकिन मसला क्या है इसके साथ, क्लास होती है तो हम आपसे पूछते, मसला क्या है कि तरीका नबी अलैहिस्सलाम से सीखने का मसला क्या है सारा का सारा? तरीका नबी अलैहिस्सलाम से सीखने का मसला क्या है इसके अंदर, क्यों नहीं हम मानते इस बात को? क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम तो रोजा मुबारक में बैठे हुए हैं, रोजा मुबारक में मौजूद है ना, उनसे जाके कैसे पूछेंगे, जरा तरीका सिखाइए, कैसे पूछेंगे उनसे जाकर के? नबी अलैहिस्सलाम तो पूछ नहीं सकते, फिर कैसे कैसे तरीका सीखना पड़ेगा? तरीका सीखना पड़ेगा मौलवी साहब से, मौलवी साहब से तरीका सीखना पड़ेगा, और मौलवी साहब को जो है ना, हम इस काबिल नहीं समझते कि हम उससे जाके तरीका सीखें, मौलवी को हम इस काबिल नहीं समझते कि हम उससे जाकर के तरीका सीखें। इस वजह से हमने ईमान को क्या बना दिया, अल्लाह पर ईमान, अल्लाह को राजी करना, अल्लाह को फलाना करना। कैसे राजी करना? नहीं जी, ये तो मैं खुद ही कर लूंगा, मेरे पास है ना अकल, मेरे पास है ना दिमाग, मुझे अंग्रेजी पढ़नी आती है ना, अंग्रेजी में इंग्लिश इस्लामिक लिटरेचर पढ़ूंगा, मुझे अरबी पढ़नी आती है, मैं अरबी में इस्लामिक लिटरेचर पढ़ूंगा, मुझे उर्दू पढ़नी आती है, मैं उर्दू में इस्लामिक लिटरेचर पढ़ूंगा, और अल्लाह को राजी कर लूंगा। शैतान किधर गया? شیطان تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا نا, شیطان تو ہماری ڈکشنری میں اس کی تو انٹری کوئی نہیں ہے ہماری ڈکشنری کے اندر. تو وطن اصلی جو ہے نا وہ ہمارا ہے جنت, اور ایمان والا اس وطن اصلی تک پہنچنا چاہتا ہے نبی علیہ السلام کے بتائے طریقے سے, وہ اس کے لیے نان کمپرومائزبل ہے. نان کمپرومائزبل وطن اصلی نان کمپرومائزبل ہے اس کے لیے. اور جو وطن اقامت ہے وہ چاہے پاکستان ہو, چاہے انڈیا ہو, چاہے افغانستان ہو, چاہے جو سعودی عرب ہو, چاہے وہ یو کے ہو, چاہے وہ امریکہ ہو, چاہے آسٹریلیا ہو, وہ وطن اقامت ہے. دیٹس آل کمپرومائزبل, اس کو ہم کمپرومائز کر دیں گے, اس کا مسئلہ نہیں ہے. ہم وطن اصلی کو کمپرومائز نہیں کر سکتے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے فبحب الاوطان عمرت البلدان, کہ وطن کی محبت کی وجہ سے غیر آباد جگہ پر بھی شہر آباد ہو جاتے ہیں. اگر دلوں میں وطن کی محبت نہ ہوتی تو لوگ اپنے علاقے کے اندر ڈیولپمنٹ کا کام کرنا پسند نہ کرتے. وطن سے محبت ہوتی ہے, جس چیز کے اوپر محبت ہوتی ہے تو اس کے اوپر انسان پھر اپنی فکریں انویسٹ کرتا ہے, اس کے اوپر اپنا وقت انویسٹ کرتا ہے, اس کے اوپر اپنا مال انویسٹ کرتا ہے, اس کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے. جو پہلے سے ہی آباد ہیں وہیں جا کر رہ لیتے, مگر ہر بندہ کوشش کرتا ہے کہ جو آباد نہیں ہے ہم اس کو بھی آباد کریں, جہاں شہر نہیں بنے ہوئے ہیں ہم وہاں بھی بنائیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو یہ وطن کی محبت دل میں رکھی ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ انسان غیر آباد جگہوں کو بھی آباد کرنا پسند کرتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی ایک وطن کو چھوڑ کر کے وہ دوسرے وطن جاتا ہے زیادہ اچھی زندگی کے لیے, وہ وہاں پہ آبادی کرنا شروع کر دیتا ہے, وہ اس کا وطن بن جاتا ہے. ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ وطن کی محبت ماں کی محبت کی مانند ہے. وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ بچہ اپنی ماں سے غذا حاصل کرتا ہے, اور ماں کو غذا کہاں سے ملتی ہے؟ زمین کی پیداوار سے, اس وطن کی مٹی سے ملتی ہے. ہماری ضرورت کی جو بھی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین میں رکھ دیا ہے. آپ دیکھیں کہ پانی کہاں سے نکلتا ہے؟ زمین سے. گندم کی فصل کہاں سے نکلتی ہے؟ زمین سے. چاول کہاں سے آتے ہیں؟ زمین سے. سبزیاں اور پھل کہاں سے آتے ہیں؟ زمین سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جسم کی کوئی بھی ضرورت ہے, جسم فزیکل باڈی, اس کی کوئی بھی ضرورت ہے, اسے اللہ نے زمین سے نکال دیا ہے. ٹھیک ہے, جو ہمارے گھر بنتے ہیں ان کے لیے اینٹیں اور سیمنٹ گارا کہاں سے آتے ہیں؟ زمین سے نکلتے ہیں. تو اللہ نے انسان کے جسم کی ضروریات کو زمین کے اندر رکھ دیا ہے. ماں باپ کی پرورش بھی اسی زمین سے ہوتی ہے. گویا بچے نے غذا والدہ سے پائی, اور والدہ نے غذا کہاں سے پائی؟ زمین سے. اس لیے اس زمین کا مرتبہ اور درجہ ماں کی مانند ہے. چنانچہ وطن کی زمین ماں کی مثال ہے. جیسے انسان اپنی ماں کا احترام کرتا ہے, اسی طرح وطن کی زمین کا بھی احترام کرنا چاہیے, اس سے محبت ہونی چاہیے, یہ فطری چیز ہے. تو وطن سے محبت جو ہے یہ انسان کی فطرت میں ہے, لیکن فطرت میں تو اللہ تعالیٰ نے حیا بھی رکھی ہے, لیکن کتنی عورتیں ہیں جن میں حیا کی رتی ختم ہو چکی, بالکل بے حیا, بالکل بے لباس ساری دنیا کے سامنے, حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی فطرت میں حیا رکھی تھی. اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت جو ہے وہ انسان کی فطرت میں رکھی ہے, لیکن سارے کے سارے کافر. کیوں؟ کیونکہ فطرت کو مسخ کر دیا جاتا ہے. فطرت مسخ ہو جاتی ہے تو نہ عورت میں حیا رہتی ہے, نہ بندے کے اندر ایمان رہتا ہے, اور نہ کسی وطن کے باسی کے اندر وطن کے ساتھ جو ہے وہ وفاداری رہتی ہے. فطرت کے مسخ ہو جانے کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے. تو فطرت کی حفاظت کرنی پڑتی ہے نا, انوائرمنٹل پولیوشن سے فطرت کی حفاظت کرنی پڑتی ہے. حفاظت نہیں کرو گے تو فطرت ایسی نہیں بچ جائے گی, خراب ہو جائے گی فطرت, مسخ ہو جائے گی فطرت. اور حفاظت کرنا یہ نہیں ہم سیکھنا چاہتے اس چیز, ہم نہیں سننا چاہتے حفاظت کے بارے میں باتیں. تو میں نے آپ کے سامنے دو نقطے کھولے ہیں. ایک تو یہ کہ آزادی سے محبت رکھنا انسان کی فطرت ہے. اللہ نے ہمیں اس ملک میں آزادی دی ہے, اب اس آزادی پر ہمیں اپنے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور دوسرا نقطہ یہ کہ وطن کے ساتھ محبت کرنا یہ انسان کی فطرت ہے. ہمیں اللہ نے یہ وطن دیا ہے, ہم اس کے ساتھ محبت کریں, اور اس وطن کو ہم بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں. یہ دوسرا میجر ٹاپک تھا اس بیان کا. پہلا میجر ٹاپک کیا تھا؟ کہ آزادی سے محبت انسان کی فطرت ہے. دوسرا میجر ٹاپک کہ وطن سے محبت انسان کی فطرت ہے. اب تیسرا میجر ٹاپک اس بیان کے اندر شروع ہو رہا ہے کہ امن پسندی انسان کی فطرت ہے. امن پسندی, پیس. تو فرماتے ہیں کہ تیسری بات یہ ذہن میں رکھیں کہ ہر انسان امن کو پسند کرتا ہے, اور بد امنی کو ناپسند کرتا ہے، یہ بھی انسان کی فطرت ہے، اس لیے کہ امن ہوگا تو عبادت ہوگی، امن ہوگا تو عبادت ہوگی۔ ہمیں پیدا کیوں کیا گیا اس دنیا میں؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہمیں تو اس دنیا میں عبادت کے لیے بھیجا اللہ تعالیٰ نے، اور کسی مقصد کے لیے نہیں بھیجا سوائے عبادت کے۔ تو عبادت کے اندر امن، پیس، یہ مدد کرتا ہے، یہ آسانی پیدا کرتا ہے عبادت کے اندر۔ جہاں امن نہیں ہوتا وہاں عبادت نہیں ہو سکتی، ذہن میں خوف ہوتا ہے، خلفشار ہوتا ہے اور پریشان خیالات ہوتے ہیں، انسان کا عبادات میں دل کیسے لگ سکتا ہے جب تک امن سکون نہ ہو؟ تو امن کے نہ ہونے کی وجہ سے نا عبادت بھی متاثر ہو جاتی ہے انسانوں کی۔ بہت مضبوط ترین لوگ ہوتے ہیں جو کہ خوف کی حالت میں بھی یکسوئی کے ساتھ عبادت کر رہا، اور ہر بندہ اس لیول کا نہیں ہوتا، بہت سارے ڈفرینٹ درجات کے لوگ ہوتے ہیں۔ کم درجے کے جو لوگ ہیں وہ خوف کی حالت میں عبادت نہیں کر سکتے۔ آپ بتائیں کہ جس گھر میں میاں بیوی کا جھگڑا ہوتا ہو وہاں کیا بچے پرسکون ہوتے ہیں؟ اسی طرح اگر ملک کے اندر لڑائی جھگڑا رہے تو عوام کیسے سکون کی زندگی گزار سکتے ہیں؟ اس لیے امن کو پسند کرنا ہر بندے کی فطرت ہے۔ یہ ایک بہت بڑا جملہ ہے، بہت بڑا جملہ ہے، امن کو پسند کرنا یہ ہر بندے کی فطرت ہے۔ ملک کے اندر اگر لڑائی جھگڑے رہے تو عوام کیسے سکون کی زندگی گزار سکتے ہیں؟ سکون کی زندگی سے کیا مراد؟ انسان کو سکون ملتا ہے اللہ کی یاد میں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی سکون اللہ کی یاد میں ہے۔ اور عبادت کیا ہے؟ اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کی خاطر۔ تو سکون عبادت میں ہے، اور عبادت امن کے بغیر ہو نہیں سکتی، اللہ کا ذکر امن کے بغیر ہو نہیں سکتا۔ یہ بات نوجوان، خصوصاً جن نوجوانوں کا علماء مشائخ کے ساتھ محبت عقیدت کا تعلق نہیں ہوتا نا، ان کو یہ بات نہیں سمجھ میں آتی، اسی وجہ سے ہر وقت یہ بولتے رہتے ہیں۔ یہ مولوی لوگ جو ہے نا یہ کلاشن کوف کیوں نہیں نکالتے؟ یہ مولوی لوگ جو ہے نا یہ جو ہے وہ یہ بغاوت کیوں نہیں کر دیتے؟ یہ مولوی لوگ جو ہے نا یہ حکومت کا نظام چینج کیوں نہیں کر دیتے؟ یہ مولوی لوگ جو ہے وہ سڑکوں پہ کیوں نہیں آ جاتے؟ یہ مولوی لوگ، اتنے سارے تو مدارس ہیں، اتنے لاکھوں تو مدارس کے طلباء ہیں، اتنے سارے ان کے ماننے والے، اتنے سارے ان کے جاننے والے ہیں، یہ اگر چاہیں تو ملک کا نظام جو ہے بدل دیں، لوگ اسلام چاہتے ہیں، وہ تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں کہ لوگ کون اسلام چاہتا کون اسلام چاہتا۔ اور مولوی لوگوں کو یہ بات پتا ہے کہ اللہ رب العزت جس نے دنیا بنائی ہے، جس نے انسان کو بنایا ہے، اس نے انسان کی فطرت کس چیز میں رکھی ہے، اس کی فطرت کے اندر کیا چیز رکھی ہے، اس کے لیے سکون، اطمینان، عبادت کا سبب کن چیزوں کو بنایا ہے۔ مولوی لوگوں کو یہ بات پتا ہے، علماء کرام کو پتا ہے نا قرآن مجید کے اندر کیا ہے، اس کا کیا مفہوم ہے۔ عوام الناس کو تو یہ بات پتہ ہی نہیں ہوتی ہے، جاہل ہوتے ہیں عوام الناس، تو اسی وجہ سے ان کو عوام کہا جا رہا ہوتا ہے۔ فرق کیا ہے عوام کے اندر اور علماء کرام کے درمیان؟ صرف اور صرف ان علوم خاص کا فرق ہے، ورنہ ان کی بھی دو آنکھیں ہوتی ہیں، ان کی بھی دو آنکھیں ہوتی ہیں، ان کی بھی ایک ناک ہوتی ہے، ان کی بھی ایک ناک ہوتی ہے، وہ بھی وہی کھانا کھاتے ہیں، یہ بھی وہی کھانا کھاتے ہیں، فرق کیا ہے دونوں کے درمیان؟ قرآن اور حدیث کے گہرائی، ان کی سمجھ گہرائی، یہ علماء کرام کے پاس ہوتی ہے، باقیوں کے پاس نہیں ہوتی۔ وہ اپنی جہالت کے اوپر جو ہے نا وہ چاہتے ہیں کہ علماء ہماری جہالت کے مطابق زندگی گزاریں، اور ہماری جہالت کے مطابق جو ہے نا وہ علماء دنیا کے اندر اپنا کام کریں۔ بھائی علماء نے آپ کو تھوڑی فالو کرنا ہے، آپ کو علماء کو فالو کرنا ہے، علماء نے آپ کو فالو نہیں کرنا۔ ان کو تو پتا ہے اللہ رب العزت کیا چاہتے ہیں، کیا آپ نے قرآن کے اندر لکھا ہے، کیا نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے، ہم اس طریقے سے کلاشن کو اٹھا کر کے جہاد نہیں کر سکتے۔ یہ ان لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتا، جاہل نوجوانوں کے، جذباتی نوجوانوں کے، ہر وقت یہی چاہتے ہیں کہ جی ایک ہنگامہ ہو جائے، ایک فساد ہو جائے، اور ایک تختہ الٹ دیا جائے جا کر کے بس، اور تختہ الٹنے کے بعد سمجھتے ہیں کہ یہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پتہ نہیں کہاں سے ٹھیک ہو جائے گا تختہ الٹنے کے بعد، جو الٹیں گے وہ بھی فسادی، جن کا الٹا ہے وہ بھی فسادی، پہلے بھی فسادی تھے بعد میں بھی فسادی آ جائیں گے، ٹھیک کیسے ہو گیا یہ معاملہ؟ نہیں ماننی، سننا ہی نہیں ہے، سمجھنا ہی نہیں ہے، بولتے رہو اسی طریقے سے جو دل چاہے تمہارے۔ تو امن کے شہر کے لیے دعا، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بیت اللہ سے جا رہے تھے تو انہوں نے دعا مانگی تھی، رب اجعل ھذا البلد آمنا، کہ اے میرے پروردگار اس شہر کو امن والا شہر بنا دیجیے۔ امن والا شہر بنا دیجیے مکہ مکرمہ کو. دیکھیں ایک پیغمبر نے دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تصدیق کر دی کہ ہم نے اس شہر کو امن والا شہر بنا دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین, کہ میں قسم کھاتا ہوں تین کی, زیتون کی, طور سینین کی اور اس امن والے شہر کی. ابراہیم علیہ السلام نے اتنے ہزار سال پہلے جو ہے جو دعا مانگی تھی اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی قبولیت کیسے کیسے ظاہر فرمائی. ایک تو دعا میں نبی علیہ السلام کو مانگا تھا, اس شہر کے لیے جو مانگا تھا اللہ تعالیٰ نے وہ سب کچھ عطا فرمایا. وقت لگتا ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں, دیر ہے لیکن اندھیر نہیں. تو امن والا شہر بنا دیا اس کو. ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ یا اللہ ہمارے اس وطن کو امن کا گہوارہ بنا دیجئے تاکہ ہم سکون کے ساتھ آپ کے حکموں کے مطابق زندگی گزار سکیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی نا, اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی نا, اس کا ظہور کتنے عرصے کے بعد ہوا جب نبی علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے. تو ہم اگر دعا مانگیں کہ اگر 200 سال کے بعد بھی اس کا ظہور ہو جائے تو کیا ہم ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ افضل ہیں کہ ہماری دعا تو فوراً قبول ہونی چاہیے؟ ابراہیم علیہ السلام کی تو 1500 سال کے بعد قبول ہوتی ہے, ہماری جو ہے وہ فوراً قبول ہو جانی چاہیے, فوراً اس کا ظہور ہو جانا چاہیے. تو دعا مانگنے کے اندر تو کچھ بھی نہیں لگتا, اور دعا تو اصل چیز ہے, مخل عبادت, اصل عبادت تو ہے ہی دعا. دعا تو ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر ریاکاری نہیں ہو سکتی. عبادت کے جو باقی افعال ہیں, آپ نماز پڑھتے ہیں ریاکاری کر سکتے ہیں, آپ نماز پڑھتے ہیں بالکل بے دھیانی کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں, آپ نماز پڑھ سکتے ہیں سنتوں کے بغیر نماز پڑھ سکتے ہیں. دعا کے اندر یہ چیزیں نہیں ہو سکتی, نہ تو ریاکاری ہو سکتی ہے, کیونکہ اللہ کو اللہ ہی سے مانگنا ہے, کسی بندے سے تو مانگنا نہیں ہے. دعا ریاکاری کا کوئی شائبہ اس کے اندر ممکن نہیں ہے, غفلت کا اس کے اندر ممکن ہی نہیں ہے کہ دعا مانگنے تو پتہ ہی نہیں ہے. جبھی تو مفتیوں سے سنا ہم نے کہ جو دعا انسان مانگ رہا ہوتا ہے نا عربی کے اندر, اس کا مطلب پتہ نہیں ہوتا, اس کا وہ قبول ہی نہیں ہوتی. وہ دعا جس کا مفہوم نہیں پتا کہ وہ کیا مانگ رہے, وہ تو قبول یعنی وہ دعا ہے ہی نہیں, کیونکہ آپ عربی زبان میں مانگے چلے جا رہے ہیں اور آپ کو اس کا پتہ ہی نہیں کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے, کیا مطلب ہے اس کا. تو دعا تو بنی ہو نا جس کے اندر آپ جو ہیں وہ حاضر دماغ ہیں, حاضر آپ کو معنی کا سمجھ میں آ رہا ہے کہ کیا مانگ رہے ہیں. تو اس کے اندر غفلت ہو ہی نہیں سکتی. نماز میں تو غفلت ہو سکتی ہے, تلاوت میں تو غفلت ہو سکتی ہے, طواف کے اندر تو غفلت ہو سکتی ہے, دعا میں کیسے غفلت ہو سکتی ہے؟ آگے فرماتے ہیں کہ آزادی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے, اس کی قدر کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو آزادی عطا کی ہے ہم اس کا صحیح طرح اندازہ نہیں کر سکتے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے. اس کی فضا میں سانس لینا بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. نمازیں پڑھ سکتے ہیں, دینی علوم حاصل کر سکتے ہیں اور دین کے احکامات پر عمل کر سکتے ہیں, ہمیں کوئی پابندی نہیں ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر ہمیں ایک ایسا ٹکڑا عطا فرما دیا ہے کہ جس پر ہمیں فخر کرنا چاہیے. ویسے بھی یہ ملک کلمے کے نام پہ بنا تھا, چھوٹے چھوٹے بچے نعرہ لگاتے تھے پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. آہستہ کیوں بول رہے ہیں, ڈر لگ رہا ہے کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. اللہ کی شان دیکھیں جب پاکستان بنا تو وہ 27 رمضان المبارک کی رات تھی, بابرکت مہینے کی بابرکت رات میں پاکستان بننے کا اعلان ہوا. حضرت مفتی رفیع عثمانی رحمت اللہ علیہ, ابھی جن کا انتقال ہو گیا, انہوں نے اپنے بیان کے اندر وہی 14 اگست کا وہ بھی بیان کر رہے تھے, یہ بھی بیان 14 اگست کا ہی ہے, تو دارالعلوم کراچی کے اندر بیان فرما رہے تھے. اس میں انہوں نے اپنے بچپن کے حالات بتانے شروع کیے تھے کہ ہم دارالعلوم دیوبند کے اندر ہوتے تھے, کیونکہ ان کے والد مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ دیوبند کے بڑے مفتی تھے, تو وہاں پہ ہوتے تھے اور ہم جو ہے وہ بچہ مسلم لیگ کا جو ہے جلوس نکالا کرتے تھے اور سب جو ہے وہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, اور لے کے رہیں گے پاکستان, بڑھ کے رہے گا ہندوستان, اور وغیرہ وغیرہ سر کے اور بہت سارے نعرے. تو یہ کوئی خالی یہ فلمی ڈائلاگز نہیں ہے, یہ واقعی ایسا ہوا تھا اور ہم نے ان لوگوں سے سنا جن کے اوپر ہمیں پکا ٹھکا اعتماد ہے. فاسق و فاجروں کی بات نہیں کر رہے, دنیا داروں کی بات نہیں کر رہے, الحمدللہ اپنے اکابرین کی, اپنے مشائخ کی, ان کے اپنے زندگی کے حالات انہوں نے بتائے. تو بابرکت مہینے کی بابرکت رات میں پاکستان بننے کا اعلان ہوا. تو ہم اس ملک کی قدر کریں اور اس پر جتنا اللہ کا شکر کریں کم ہے. پوری دنیا میں یہ پہلا ملک ہے جو دین کے نام پر بنا, ورنہ بہت سارے اور بھی ملک ہیں مگر دین کے نام پر نہیں بنے, کسی اور نام سے بنے ہوں گے. ہمارے لیے یہ گوشہ ایمان و عافیت ہے, یہاں پر ہمارا ایمان محفوظ ہے. پتہ ہے کتنا محفوظ ہے, مطلب کہنے کا یہ ہے کہ دوسری جگہوں کے مقابلے میں یہاں پہ زیادہ محفوظ ہے. کمپیریٹیولی بات کی جاتی ہے, دنیا کے اندر ہر چیز جو ہوتی ہے نا وہ ان ریلیشن ٹو سم تھنگ ایلس ہوتی ہے, ایبسولیوٹ چیزیں نہیں ہوتی، ویکیوم میں یہ دنیا ایگزسٹ نہیں کرتی. اسی طریقے سے ایمان محفوظ والی بھی یہی بات ہے. بھائی یہ پیر ذوالفقار احمد نقشبندی کا ہی بیان پڑھ رہا ہوں، کوئی کسی وہ جہادی شادی کا بیان نہیں پڑھا. ٹھیک ہے، جس کا سب آپ جن کا آپ سب سنتے ہیں نا، اور جن کے بیان کے اوپر آ کر کے وہ آج ایک وہ یوٹیوب کے اوپر بیان چل رہا تھا، وہ سائیڈ میں جائے وہ میسیجز آ رہے ہیں، ادھر سے ہارٹس آ رہے ہیں، تو ادھر سے جو ہے وہ یعنی اتنا انڈیا سے تو لوگ اتنا سنتے ہیں مستقل کے کمنٹ. بھائی بیان کب سن رہے ہو، کمنٹ تمہارے چل رہے ہیں، بیان بھی سن لو اللہ کے بندے. حضرت ہمیں دعاؤں میں یاد رکھے گا، اللہ کے بندے حضرت تمہاری بات سنتے ہیں دعاؤں میں یاد رکھے. وہ تو بیان کر رہے ہیں بیٹھ کر کے، ادھر سے میسجز کر رہے ہیں، وہ چیٹنگ کرنے کا اتنا خط سوار ہوا ہے نا، بیان نہیں سننا، چیٹنگ کے اوپر مستقل انگلیاں چل رہی ہیں، مستقل میسجنگ ہو رہی ہے، یوٹیوب لائیو. ہر چیز پہ شیطان نے جو ہے نا وہ بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. ایک اللہ کے ولی کا بیان آ رہا ہے، خدا کے بندے توجہ سے بیان سنو یار، کچھ بات سمجھ میں آئے، کچھ عمل کی توفیق ملے، حضرت ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا. بہرحال تو آگے فرماتے ہیں کہ اس ملک کا نام پاکستان رکھا گیا. یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، پاک بھی فارسی کا لفظ ہے اور ستان بھی فارسی کا لفظ ہے. پاک کہتے ہیں پاکیزہ کو اور استان کہتے ہیں شہر کو. اگر ہم عربی میں ترجمہ کریں تو پاکستان کا ترجمہ بنے گا مدینہ طیبہ، استان کا ترجمہ مدینہ ہوگا اور پاک کا ترجمہ طیبہ ہوگا. تو پاکستان کو عربی میں کہیں تو کیا کہیں گے؟ مدینہ طیبہ کہیں گے. گویا اللہ تعالی نے ہمیں کلمے کے نام پر یہ مدینہ طیبہ عطا فرمایا ہے. اور صحیح معنوں میں اگر آپ کو پاکستان کو سمجھنا ہے نا، خدا کی قسم، خدا کی قسم، سیرت طیبہ کے بغیر آپ پاکستان کو نہیں سمجھ سکتے. کاش کہ ہم سیرت طیبہ کو پڑھنا شروع کریں اور غور کرنا شروع کریں. مدینہ طیبہ کے اندر جو کچھ ہوا تھا نا، وہ اگر ہم دیکھ لیں نا کہ کیا کیا ہوا تھا، پاکستان کے حالات بھی سمجھ میں آ جائیں گے. جب ہم رٹ رکھتے رہتے ہیں نا پاکستان کے حالات بہت برے ہیں اور پتہ نہیں کب سے برے ہیں اور اب تک برے ہیں اور ہمیشہ برے ہیں اور یہ ہیں برے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتا بھی کیوں برے ہیں، کیسے برے ہیں. مدینہ طیبہ کو دیکھو نا جا کر کے، کیا کیا ہوا تھا وہاں پر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب قدم رکھا تھا، بلکہ اس سے پہلے سے جو پوری کی پوری تاریخ شروع ہوئی تھی مدینہ طیبہ کی اور کہاں تک وہ گئی ہے. منافقین مدینہ طیبہ میں نہیں ہوتے تھے، اللہ کے رسول بھی ہیں، جبرائیل امین بھی آ رہے ہیں، اور ابو بکر صدیق بھی ہیں، اور عمر فاروق بھی ہیں، اور ایک سے ایک جانثار ہیں، لیکن کیسے کیسے منافقین موجود تھے اور کیسی کیسی سازشیں نہیں ہوئی تھیں، حتیٰ کہ دوستوں کے درمیان کیسی کیسی لڑائیاں نہیں ہوئی تھیں دوستوں کے درمیان، اور کیسے کیسے ان کو نبی علیہ السلام نے ریزالو کیا تھا آ کر کے. تو مسلمان جس کے پاس قرآن مجید موجود ہے اور اپنے محبوب علیہ السلام کی سیرت موجود ہے، وہ کنفیوز ہے تو بھائی کیا کریں یار. اس کا سب کچھ تمہارے پاس ہے، لیکن تمہارے پاس ایک وقت نہیں ہے اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے. اللہ اس کے رسول کے لیے وقت نہیں ہے، باقی ہر چیز کے لیے وقت ہے تمہارے پاس. تو حصول وطن کے لیے اکابر کی قربانیاں، اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے اکابر نے بہت قربانیاں دی ہیں. یہ ملک فرنگی نے ایسے نہیں دے دیا، اس کے پیچھے لمبی تاریخ ہے. کہیں شاملی کے میدان میں ہمارے اکابر فرنگی کے خلاف لڑتے نظر آتے ہیں، کہیں تحریک ریشمی رومال نظر آتی ہے، کہیں تحریک ترک موالات نظر آتی ہے، اور کہیں جیلوں میں مشقتیں نظر آتی ہیں. بالآخر ایک ایسا وقت آیا کہ فرنگی کو یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ ہم نے اس ملک کو مسلمانوں کے لیے بنانا ہے. ٹھیک ہے نا، اب فرنگی نے کیا فیصلہ کرنا تھا، الفاظ ہوتے ہیں، الفاظ کے پیچھے ظاہر معنی ہوتے ہیں. فرنگی نے کیا فیصلہ کرنا تھا مسلمانوں کے حق میں، اللہ تعالیٰ نے کروا دیا. ہم اس کو ایسی سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کروا دیا، اوپر سے ان کے اپنے ڈیزائنز تھے، ان کے اپنے مقاصد تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام فرما کے گئے ہیں، ہمیں بتا کے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فاسق سے بھی اپنے دین کا کام لے لیتا ہے. اس حدیث مبارکہ کو ہمیشہ یاد رکھیں، فاسق سے. تو فرنگی جو ہے نا وہ فاسق ہے، اور کیا ہے وہ، کافر تو ہے، تو کافر فاسق نہیں ہوتا، ہر کافر فاسق ہوتا ہے، تو فرنگی بھی فاسق تھا، اللہ تعالیٰ نے فرنگی سے اپنے دین کا کام لے لیا اور بنوا دیا، جو بنوایا جیسے بنوایا جیسے بن گیا. اب اس کے بعد دیکھیں آگے. تو فرماتے ہیں کہ ہندوستان والے بھی خوش ہو جائیں، یہ خیر میں کہہ رہا ہوں، ہمارے سارے ہندوستانی بھائی بھی خوش ہو جائیں. فرماتے ہیں کہ ہندوستان کا بڑا بھائی، تھوڑا بہت خوش ہو جائیں، زیادہ خوش نہیں ہو. ہندوستان کا بڑا بھائی، ایک ملک دو میں تقسیم ہو گیا. اصل میں تو ایک ملک تھا نا برے صغیر، جو کہ افغانستان کی سرحد سے شروع ہوتا تھا اور پورا کا پورا آسام اور بنگلہ دیش پورا کا پورا اس کا حصہ تھا. یہ تھا ایک ملک، مغل بادشاہ مسلمانوں کی جہاں پہ حکومت تھی. پورا ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ، تو ایک ملک دو میں تقسیم ہو گیا، ایک کو کہا گیا پاکستان اور دوسرے کو کہا گیا ہندوستان۔ ہندوؤں کی وجہ سے اس ملک کا نام ہندوستان نہیں ہے، یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہندوؤں کی وجہ سے اس ملک کا نام ہندوستان ہے، نہیں، اس ملک کا نام ہند ہمیشہ سے تھا، یعنی بہت پرانی ماضی، جو ہندا تھی نا ابو سفیان کی بیوی رضی اللہ تعالی عنہ بعد میں، تو ہندا کا نام جو تھا نا اصل میں ہند تھا، اور وہ ہند ملک کے اوپر تھا، اس ملک ہند کے اوپر اس کا نام رکھا گیا تھا۔ وہ جو لوگ وہاں پہ رہتے ہیں، ہند میں رہنے والوں کو ہندو کہتے ہیں، یہ مشرک، ایک یہ عقیدہ جو ہے نا اس کا تعلق مشرک کے ساتھ ہے، مشرک کا لفظ عقیدے والا ہے، آپ کے سوال کا جواب بعد میں ملا تھا۔ تو عقیدہ تن تو مشرک ہے، کافر ہے، بت پرست ہے، ہندو، ہندو مینز دا ون ہو لیوز ان ہند، تو ہم بھی سارے ہندو ہی ہیں جو ہند میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس طریقے سے اگر دیکھا جائے، ظاہر ہے اس کا مطلب اللہ رحم کرے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ تو پاکستان 14 اگست کو ڈکلیئر ہوا اور ہندوستان 15 اگست کو ڈکلیئر ہوا۔ جیسے دو جڑواں بھائی ہوتے ہیں، ان میں سے ایک بڑا بھائی ہوتا ہے، دوسرا چھوٹا ہوتا ہے، اگرچہ جو بڑا ہوتا ہے وہ آدھا گھنٹہ بڑا ہوتا ہے اور ایک گھنٹہ بڑا ہوتا ہے، یا اسی طرح یہ پاکستان بڑا بھائی ہے اور اس کی عمر ہندوستان کی عمر سے ایک دن زیادہ ہے، ہیں دونوں بھائی بھائی، امریکہ نے آگ لگائی تو یہ ہوگا، ہمارے کالجوں میں نا نعرے ہوتے تھے اس طرح کے، امریکہ نے آگ لگائی، ویسے بھائی بھائی۔ Anyway, تو لوگ پاکستان کی برائیاں بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں کہ ہمارے اندر بہت ساری خرابیاں ہیں، بہت ساری کمزوریاں ہیں، بہت ساری برائیاں ہیں، مگر اس کے باوجود بھی یہ ملک اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، بندوں کے دلوں میں اللہ کی جتنی محبت یہاں پر ہے اتنی محبت آپ کو کہیں اور نظر نہیں آئے گی، اس لیے جتنے مدارس اس ملک میں ہیں اتنے آپ کو کہیں نظر نہیں آئیں گے۔ حضرت کو اچھی طرح سے پتا ہے انڈیا کے اندر کتنے مدارس ہیں، ٹھیک ہے نا، تو یہاں پر انڈیا کو ایگزیمٹ کر کے بات کی جا رہی ہے، ورنہ حضرت کے جتنے خلفاء انڈیا کے اندر ہیں پاکستان میں تقریباً اتنے ہی ہیں، اور جتنے مدارس کا حضرت جی کے ساتھ تعلق ہے وہ انڈیا کے اندر بے شمار، اور جتنے لوگ انڈیا سے آتے ہیں ملنے کے لیے وہ ہمیں پتا ہے، ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، پاکستان سے جتنے لوگ آتے بھی نہیں ہیں ملنے کے لیے۔ تو یہاں پر انڈیا کو ایگزیمٹ کر کے بات کی جا رہی ہے کہ بندوں کے دلوں میں اللہ کی جتنی محبت یہاں پر ہے اتنی محبت آپ کو انڈیا کے علاوہ اور کہیں نہیں ملے گی، اس لیے جتنے مدارس اس ملک میں ہیں اتنے آپ کو کہیں نظر نہیں آئیں گے، نہ طلباء کے مدارس ہیں نہ طالبات کے مدارس ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے جو اس نے ہمیں یہاں عطا فرما دی ہے، اور انڈیا سے یہ مراد یہاں پر بنگلہ دیش کو بھی شامل کر گئے، ہند سمجھ لیں آپ، کہ جتنی اللہ تعالیٰ سے محبت ہند کے اندر ہے اتنی کہیں بھی نہیں ہے، جہاں جتنے مدارس اور طلباء کے طالبات کے یہاں پر ہیں اتنے کہیں بھی نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے جو اس نے ہمیں یہاں عطا فرما دی ہے۔ آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں تبلیغ کا مرکز کہاں ہے، پاکستان میں ہے، کیا مطلب، حضرت کو نہیں پتا دہلی کے اندر مرکز ہے، خود گئے ہوئے ہیں وہاں پر کئی دفعہ، تو تبلیغ کا مرکز کہاں ہے، پاکستان میں ہے، اس کی تشریح کیا ہوگی، اس کی تشریح جو ہے نا وہ ہم کرتے ہیں، آج سے 15 سال پہلے ہمارے ایک دوست ہوا کرتے تھے شکاگو میں، تو وہ نا جو شکاگو میں تبلیغ کا مرکز تھا نا ڈیوان اسٹریٹ کے اوپر جو جانتے ہیں وہاں کو، تو وہاں پہ بڑے باہر کھڑے ہو کر کے نا ہمیں بولنا شروع ہو گئے، تھے وہ بنگال کے، بنگلہ دیش کے تھے، کہہ رہے ہیں کاشف بھائی ہمارے اکابر کہتے ہیں کہ جتنا پاکستان کے جو تبلیغ بھائی ہوتے ہیں نا ان میں سب سے زیادہ جوش و خروش سب سے زیادہ پاکستان کے تبلیغ بھائیوں میں ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ نصرت مدد وہ جو ہے نا وہ انڈیا کے تبلیغی بھائیوں کے اندر ہوتی ہے۔ ابھی ہم نے اس راہ میں بھی دیکھا پاکستانی سارے بیٹھے ہوئے کھا رہے ہیں اور انڈیا والے سارے کے سارے خدمت کر رہے ہیں، آئندہ نہیں کیجیے گا، ٹھیک ہے، سارے کے سارے خدمت والے انڈیا کے کاتھ چھوڑ کر کے، اور بنگلہ دیش کے بارے میں اس نے جو الفاظ استعمال کیے تو مجھے یاد نہیں آ رہے ہیں بات کے ساتھ بنگالی بھائیوں سے، ٹھیک ہے۔ تو تبلیغ کا مرکز جو ہے نا وہ ڈھاکہ میں بھی ہے اور دہلی میں بھی ہے اور رائے ونڈ میں بھی ہے، لیکن جوش و خروش کے اندر وہ بھی کہتے ہیں، دوسرے بھائی بھی کہتے ہیں کہ پاکستانی سب سے آگے ہیں اس کے اندر غصے میں ڈانٹنے میں، تو وہ پاکستانی بھائی سارے کے سارے تو فرماتے ہیں کہ پوری دنیا میں تبلیغ کا مرکز کہاں ہے، پاکستان میں ہے۔ ذکر و سلوک کی محنت کرنے والے زیادہ مشائخ کہاں ہیں، پاکستان میں ہیں۔ اس کے اندر بھی وہی مولانا حکیم اختر رحمۃ اللہ علیہ حضرت کے علاوہ اور بہت سارے مشائخ ہیں، لیکن انڈیا میں بھی بہت سارے مشائخ ہیں، تو دیگر دنیا کے مقابلے میں اسی ریجن کے اندر سب سے زیادہ مشائخ ہیں، باقی یہاں تو ویسے بھی تصوف اصولوں کو شرک اور بدعت اور سب کچھ کیا کر کے لپیٹ دیا گیا ہے. پوری دنیا میں بڑے بڑے مدارس کہاں ہیں؟ پاکستان میں ہیں. اور یہ تو ایک ایسی بات ہے عاجز خود جو ہے نا اس کے اوپر, صرف پاکستان, یعنی اوریجن تو انڈیا کے اندر ہے, دارالعلوم دیوبند تو انڈیا کے اندر ہے, لیکن وہاں سے نکلے ہوئے ہزار جو سو پاکستان میں مدارس میں کام کر رہے ہیں, وہ والا کام انڈیا میں شروع تو ہو گیا ہے, کافی الحمدللہ کافی ترقی ہو گئی ہے, لیکن ابتدا پاکستان میں ہوئی تھی. اسلامک فائنانس خصوصاً, مفتی تقی عثمانی جو ہے نا یہ دنیا میں کہیں کوئی پروڈیوس نہیں کر سکا. یہ ایک ایسی شخصیت ہیں اور ان کے ساتھ ان کے ساری کی پوری جماعت ہے اور بہت سارے اور بھی مدارس کے بڑے بڑے اکابر ہیں, وہ تو واقعی آپ کو بنگلہ دیش اور انڈیا میں بھی ملنے مشکل ہیں اس وقت. تو پوری دنیا میں بڑے بڑے مدارس کہاں ہیں؟ پاکستان میں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس ملک میں اتنی بڑی بڑی نعمتیں عطا فرمائی ہیں, چونکہ ہم ان کا مذاکرہ نہیں کرتے, یعنی ایک دوسرے کے سامنے اس کو ڈسکس نہیں کرتے نا, اس لیے کئی مرتبہ ہمارا ان کی طرف دھیان ہی نہیں ہوتا. نعمت کا شکر. چونکہ آج 14 اگست کا دن ہے, اس لیے ہم نے سوچا کہ طلباء کے سامنے ان باتوں کا مذاکرہ کرنے کے لیے ایک مجلس منعقد کرتے ہیں. اب اس سبق کو دہرانے کی ضرورت ہے, ہمیں یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے کلمے کے نام پر یہ ملک لیا تھا اور ہم نے یہاں پر اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنی ہے. اب اس ملک میں امن کو قائم رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اگر کوئی بندہ اس ملک میں بد امنی پھیلا رہا ہے تو وہ صرف اس ملک کا دشمن نہیں ہے بلکہ وہ ہمارا بھی دشمن ہے. اس لیے ہر ممکن کوشش کریں کہ یہاں پر امن کی فضا قائم رہے اور ہم دین کی اس فضا کو پوری زندگی اسی طرح انجوائے کرتے رہیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں. جب اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دیتا ہے تو وہ اس بات کو بھی پسند کرتا ہے کہ میرے بندے اس نعمت پر میرا شکر ادا کریں. آپ خود بتائیں کہ اس میں کوتاہی ہو جاتی ہے نا. ہم بہت ساری نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں, کبھی اس بات پر بھی شکر ادا کیا کہ یا اللہ آپ نے ہمیں یہ ملک دے دیا جس میں ہم آزادی کے ساتھ دین کے مطابق زندگی گزارتے ہیں؟ اس نعمت پر آپ کا شکر ہے. اس نعمت پر شاید کم لوگ شکر ادا کرتے ہوں گے. تو جو بھی بد امنی پھیلاتا ہے, یہاں پر جو بھی کا لفظ بڑا امپورٹنٹ ہے, کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں حضرت ایک سیاسی جماعت کی وہ حمایت کر رہے ہیں, دوسرے سیاسی جماعت کے خلاف بات کر رہے ہیں. نہیں, جو بھی بد امنی پھیلاتا ہے, حتیٰ کہ دین والے بھی جب بد امنی پھیلاتے ہیں نا, حضرت نے ان کی بھی مخالفت کری ہے. دنیا والوں کو تو چھوڑ دیں, سیکولر جماعتوں کو چھوڑ دیں, جو دینی جماعتوں نے بھی اگر بد امنی پھیلائی, حتیٰ کہ دیوبندی دینی جماعتوں نے بھی کبھی اگر بد امنی کا معاملہ کیا ہے, حضرت نے کھل کر کے ان کی مخالفت کری ہے, کھل کر کے. حتیٰ کہ کبھی کسی مدرسے والے نے بھی بد امنی کا معاملہ کیا تھا نا, اکابرین کا مدرسہ تھا, لیکن حضرت نے اس کی بھی مخالفت کری. تو پاکستان کے اندر بد امنی جو ہے نا, یہ کسی صورت برداشت نہیں, نہ سیکولرلی نہ دینی شکل میں, نہ سیکولر شکل میں نہ دینی شکل میں. مفتی تقی عثمانی صاحب کا بھی ایک بیان اس کے اوپر ریکارڈ میں موجود ہے ابھی. تو کفر نے اس ملک کے ماحول کو خراب کرنے کی بڑی کوشش کی, مگر اللہ نے حفاظت فرمائی. الحمدللہ آج تک اس ملک کے عوام کا ایمان اپنی جگہ پر محفوظ ہے. آج کے بعد اگر کسی کی 50 نسلیں بھی ہوئیں تو مجھے یقین ہے کہ وہ اسلام پر ہی ہوں گی, ان کا ایمان محفوظ رہے گا. ٹھیک ہے, تو وہ ڈیٹیلز, ظاہر ہے جو ایمان کی قدر کرے گا اس کا ایمان محفوظ رہنے کے یہاں پہ اثرات اور آثار جو ہیں وہ زیادہ ہیں. وقت تھوڑا سا اصل میں یہ بڑا ریلیونٹ اور ہے بھی بڑا مزے کا ٹاپک, تو بس یہ پڑھ کر کے آپ کی جان چھوڑتے ہیں انشاءاللہ. فرماتے ہیں کہ عورتوں میں بے راہ روی پھیلانے کی کوشش, جیسے کہ آج کل بھی بہت ہو رہی ہے, آج کل تو خیر بڑھ گئی ہے, یہ تو تھوڑا سا پہلے کا بیان ہے. فرماتے ہیں کئی ہزار ایسی این جی اوز بنائی گئیں, نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز, تاکہ پاکستان کی عورتوں کو بے راہ روی کا شکار کیا جائے, وہ بے پردہ بن جائیں, وہ گھروں سے باہر نکل آئیں اور پھر ہم اس ملک میں اپنی مرضی کی زندگی کا ماحول بنائیں. جب عورتیں گھر سے باہر نکل آئیں گی تو پھر کافر کی مرضی چلنا بہت آسان ہو جاتا ہے. جو این جی اوز عورتوں کے نام پر بنائی گئیں ان پر کروڑوں ڈالرز لگائے گئے, اور ان این جی اوز کا مقصد کیا تھا؟ مقصد سنیں, پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامہ برکاتہم کی زبان سے مقصد سننے, کالج کی لڑکیوں کے اندر سگریٹ نوشی کی عادت ڈالنا اور پھر آہستہ آہستہ ان کو سگریٹ نوشی کے ذریعے سے نشے کا عادی بنانا, ان کو پتا تھا کہ جب عورت نشے پر لگ جائے گی پھر نہ اس کو اپنی عزت کی پرواہ ہوگی اور نہ کسی اور چیز کی، اس طرح وہ ایک جانور کسی زندگی گزارنے پر آمادہ ہو جائے گی، مگر اللہ کی شان دیکھیں کہ کالجوں میں کوئی ایک آدھ لڑکی ان کے قابو میں آئی، ورنہ اکثر لڑکیوں نے ان کی دعوت پر لبیک نہیں کہی۔ کچھ سال پہلے کی بات ہے، اب جو ہے نا وہ ایک آدھ سے تھوڑا معاملہ آگے بڑھ گیا ہے، 10-15 تک تو کم از کم بات ڈیفینیٹلی پہنچ گئی ہوگی۔ انہوں نے بڑی کوششیں کی، مرد کے شانہ بشانہ کے نعرے لگائے تاکہ عورت پردے سے باہر نکل آئے، لیکن الحمدللہ ہماری عورتوں نے حیا اور پردے کو نہیں چھوڑا اور انہوں نے دین کی زندگی کو پسند کیا۔ اس آجز کے اپنی مشاہدہ اور آپ لوگوں کا بھی جو کہ ہیں گروپس کے اندر، کہ مردوں کی کلاس کے اندر جو ہے وہ جتنی تعداد ہوتی ہے وہ عورتوں کی کلاس کے اندر ہمیشہ ڈبل ہوتی ہے، تو وہ سن رہی ہوتی ہیں بہت ساری کلاسز کے اندر، توجہ سے سوال بھی پوچھ رہی ہوتی ہیں، ڈسکس بھی کر رہی ہوتی ہیں، تو عورتوں کے اندر الحمدللہ حیا پاک دامی اور دین کی فکر جو ہے وہ بہرحال مردوں کے مقابلے میں دگنی تو نظر آتی ہے۔ تو ایک مرتبہ ہم لوگ جدہ جا رہے تھے، دوران سفر ایک ایئر ہوسٹس میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ جی میں نے کہیں آپ کی تصویر دیکھی ہے، آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے نام بتایا تو وہ کہنے لگی کہ ہاں مجھے اب یاد آیا کہ میں تو نیٹ پر آپ کی تصویریں بہت کثرت سے سنتی رہتی ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے آپ سنتی ہوں گی۔ میرے ساتھ میری اہلیہ بیٹھی ہوئی تھی، جب اس نے دیکھا کہ میں اس کی طرف نہیں دیکھ رہا تو پھر اس نے میری بیوی سے باتیں کرنی شروع کر دیں۔ 4-5 گھنٹے کا سفر تھا، وہ پورا سفر باتیں کرتی رہی، ہوں گی کوئی پی آئی اے کی بیٹھی باتیں کر رہی ہیں۔ باتیں کرتے کرتے اس نے ایک عجیب بات بتائی، وہ کہنے لگی کہ جب مشرف اس ملک کے صدر تھے تو انہوں نے اس وقت سوچا تھا کہ پاکستان ایئر ہوسٹس یعنی پی آئی اے کی ایئر ہوسٹس کا لباس شلوار قمیص ہے، اس کے بجائے اس کو پینٹ شرٹ بنا دیتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے یو کے کی ایک کمپنی کو ٹھیکہ دیا اور انہوں نے ان کو کہا کہ آپ ہمیں 3-4 یونیفارم ڈیزائن کر کے دیں تاکہ ہم اپنی ایئر ہوسٹسز کو شلوار قمیص کی بجائے پینٹ شرٹ پہنا دیں۔ جب فائنل ہو گیا تو انہوں نے آرڈر کر دیا کہ آج کے بعد ایئر ہوسٹسز یہ لباس پہنا کریں گی۔ وہ ایئر ہوسٹس کہنے لگی کہ جب انہوں نے آرڈر کر دیا تو ہم نے انکار کر دیا کہ نہیں، ہم پاکستانی لڑکیاں ہیں، مسلمان لڑکیاں ہیں، ہم پینٹ شرٹ کے بجائے شلوار قمیص ہی پہننا پسند کرتی ہیں کیونکہ اس میں حیا زیادہ ہے۔ وہ کہنے لگی کہ پورے ملک کی ایئر ہوسٹسز نے ہڑتال کر دی، اس پر حکومت نے ان کو دھمکی دی کہ ہم سب کو نوکریوں سے نکال دیں گے، مگر انہوں نے کہا کہ ہم نوکریاں چھوڑ دیں گی مگر ہم پینٹ شرٹ نہیں پہنیں گی۔ وہ کہنے لگی کہ ایک سال تک یہ ہڑتال چلتی رہی اور ایک سال بعد ابھی ایک ہفتہ پہلے حکومت نے دوبارہ فیصلہ کر لیا کہ ٹھیک ہے پاکستانی ایئر ہوسٹسز کی یونیفارم شلوار قمیص ہی ہوگی اور اسی میں وہ اپنی ڈیوٹی ادا کیا کریں گی۔ میں سن کر حیران ہوا کہ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ایئر ہوسٹس وہ بہت اوباش قسم کی لڑکیاں ہوتی ہوں گی، یہ بے دین قسم کی لڑکیاں ہوتی ہیں، لیکن جن کو ہم بے دین لڑکیاں سمجھتے ہیں ان کے اندر بھی اتنی حیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم پاکستانی لڑکیاں ہیں، مسلمان لڑکیاں ہیں، ہم شلوار قمیص میں زندگی گزارنا پسند کریں گی، ہم پینٹ شرٹ نہیں پہنیں گی۔ ایک مرتبہ مری میں برف باری ہوئی، اسلام آباد میں ایک این جی او عورت کے نام پر بنی ہوئی ہے، اس میں انہوں نے ایم اے پاس لڑکیاں رکھی ہوئی ہیں۔ ان لڑکیوں کا اصل مقصد ہوتا ہے نوجوان لڑکیوں کو ابھارنا اور ان کو یہ کہنا کہ تم اپنے حقوق کی خاطر باہر نکلو اور مردوں کے مقابلے میں آ جاؤ، یہ کرو وہ کرو۔ وہاں 3 لڑکیاں تھیں، انہوں نے سوچا کہ آج مری میں برف باری ہو رہی ہے، کیوں نہ ہم بھی برف باری دیکھ آئیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے دفتر میں بات کی، ان کے آفیسر نے کہا ٹھیک ہے دفتر کی گاڑی موجود ہے، ڈرائیور بھی موجود ہے، وہ تمہیں مری میں لے جائے گا، تم ایک ڈیڑھ گھنٹے میں مری پہنچ جاؤ گی، اسلام آباد سے بہت قریب ہے مری، تم 2-3 گھنٹے برف باری میں انجوائے کرنا اور پھر واپس آ جانا۔ اس طرح وہ اپنے دفتر کے ڈرائیور کے ساتھ مری آ گئیں۔ 2-3 گھنٹے انہوں نے برف باری کا منظر دیکھا اور پھر وہ واپس جانے لگیں۔ راستے میں انہوں نے ایک جگہ دیکھا کہ ایک عورت اپنی بھینس چلا رہی ہے۔ مری میں پہاڑوں کے اوپر جو گھر بنے ہوتے ہیں انہوں نے ان میں جانور بھی پالے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک جگہ پر تھوڑی سی گھاس تھی، وہاں وہ عورت اپنی بھینس چلا رہی تھی۔ اس عورت کو دیکھ کر لڑکیوں نے ڈرائیور سے کہا کہ گاڑی کو روکو۔ اس نے گاڑی سائڈ پر روک دی۔ ایک لڑکی کار سے باہر آئی اور جو آنٹی بھینس کو چرا رہی تھیں اس کو اپنی طرف بلایا۔ اب یہ سڑک کے اوپر کھڑی ہے اور وہ 5-6 فٹ نیچے ڈھلوان میں آ کے کھڑی ہو گئی۔ اس لڑکی نے اس سے بات کی، یعنی وہ آنٹی جو بھینس چرا رہی تھی وہ نیچے کھڑی ہوئی تھی، یہ اوپر سڑک پہ کھڑی ہوئی تھی، اوپر سے ہی جو ہے نا وہ بات کر رہی ہے کہ آنٹی آپ یہاں کیا کر رہی ہیں۔ اس نے کہا کہ میں اپنی بھینسیں چرا رہی ہوں۔ تو وہ لڑکی کہنے لگی کہ آنٹی آپ بتائیں کہ آپ کا پورے دن کا پروگرام کیا ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں صبح سویرے اٹھتی ہوں، نماز پڑھتی ہوں، اس کے بعد ناشتہ بناتی ہوں، پھر بچوں کو اسکول بھیج دیتی ہوں، اس کے بعد اپنے خاوند کو ناشتہ کراتی ہوں اور اسے دفتر بھیج دیتی ہوں، اس کے بعد میں اپنے گھر کے باقی کام کاج سمیٹتی ہوں، گھر کی صفائی وغیرہ سے فارغ ہو کر میرے پاس ابھی अभी भी 3-4 घंटे होते हैं, तो मैंने घर में एक भैंस पाली हुई है, मैं उस वक्त उसे चराने के लिए बाहर लेकर आ जाती हूँ। यूं भैंस को गिजा मिल जाती है और हमें दूध मिल जाता है और दही मिल जाती है, इसलिए अब मैं अपनी भैंस चराने के लिए लेकर आई हुई हूँ। जब उसको चराने के बाद वापस घर जाऊंगी तो दोपहर का खाना बनाऊंगी, फिर मेरे बच्चे स्कूल से वापस आ जाएंगे, खाविंद भी आ जाएगा, चुनाचे मैं उनके साथ मिलकर खाना खाऊंगी, इसके बाद रात का खाना बनाऊंगी और फिर सो जाऊंगी। तो लड़की ये सुनकर कहने लगी कि आंटी बस आपकी यही जिंदगी है? उसने कहा जी हाँ, यही मेरी जिंदगी है, बस मैं अपने खाविंद की खिदमत करती हूँ, बच्चों की परवरिश करती हूँ और घर के कामकाज करती हूँ, यही मेरा फर्ज मनसबी है, यही मेरा फर्ज मनसबी है, और जो फारिग वक्त होता है उसमें मैं भैंस को चराती हूँ। तो लड़की कहने लगी आंटी अगर मैं सच बताऊं ना तो बस मेरे सामने दो भैंसे खड़ी हुई हैं, एक तो ये भैंस खड़ी हुई है और आंटी माफ करना आप भी भैंस ही की मानिंदे हैं, आपको तो अपने हुकूक का पता ही नहीं कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, वुमेन्स राइट्स का तो आपको कुछ पता ही नहीं है, आप तो 24 घंटे चक्की की तरह चल रही हैं, काम कर रही हैं, आप बावर्चन हैं, आप भंगन हैं, आप धोबन हैं, आप दर्जन हैं, आप दिन ही आप सारा दिन काम करती हैं, आपको आराम का वक्त ही नहीं है, ये एक भैंस तो ये है और एक भैंस मुझे आप नजर आ रही हैं। आंटी ने उसकी बात सुन ली। थोड़ी देर के बाद आंटी ने उससे पूछा कि आप कौन है? तो उसने कहा कि हम 3 लड़कियां हैं, दफ्तर में काम करती हैं, हमारा दफ्तर औरत को उसके हकूक बताने के लिए बना हुआ है, हम एमए पास हैं और इतनी इतनी तनख्वाह है, हमारे तो ऐसे मजे की नौकरी है, हम यहाँ बर्फबारी देखने के लिए आए थे, ये हमारे दफ्तर की गाड़ी है और इस गाड़ी का ड्राइवर दफ्तर से हमारे साथ आया हुआ है। जब उसने पूरी बात सुना ली तो आंटी उसको कहने लगी अच्छा अब मुझे बात समझ में आ गई। उस लड़की ने पूछा क्या बात समझ में आई आपके? तो आंटी ने कहा मुझे ये बात समझ में आई कि तुम 3 भैंसे हो और वो जो गाड़ी में बैठा हुआ है वो तुम्हारा भैंसा है, कि तुम 3 भैंसे हो और वो जो गाड़ी में बैठा हुआ है वो तुम्हारा भैंसा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी औरतें ऐसी हैं कि अगरचे कुफ्र ने उनको दीन से बरअंगेख्ता करने की बहुत कोशिश की मगर अल्लाह उनको जजाए खैर अता फरमाए कि उन्होंने बापर्दा जिंदगी गुजारने को तरजीह दी और उन्होंने घर के अंदर अमन कायम रखा और मर्दों के खिलाफ कोई ऐसी तहरीक नहीं चलाई कि जिससे मुल्क के अंदर परेशानी आ जाती। ये अल्लाह का बड़ा इनाम है हम पर, इसलिए हमें अपने मुल्क की कदर करनी चाहिए। एक हुआ था जिसके अंदर उन्होंने अल्लाह रसूल के खिलाफ नारे लगाए थे, लेकिन जो वीडियो देखने जिन्होंने गौर से उस वीडियो को देखा था तो उस वीडियो के अंदर जो स्टेज पे चढ़ी हुई थी वो तो अल्लाह उसके रसूल के खिलाफ नारे लगा रही थी और बहुत बेहुदा बातें कर रही थी, लेकिन जो ऑडियंस बैठी हुई थी ना उस ऑडियंस को गौर से देखा तो वो ऐसी थी कि जो मासियां होती हैं ना घर में काम करने वाली मासियां गिरा करके बिठाई हुई थी, कोई प्रॉपर किस्म की औरत ही उनके जलसे के अंदर आने के लिए तैयार नहीं हुई, अजीब किस्म की लोगों को लाकर बिठाया हुआ था, उनको कुछ समझ में नहीं आ रही है वो आगे से नारे क्या मार रही है। और उसके बाद भी ऐसा जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क के अंदर मामला हुआ कि अगले साल उनको जरूरत नहीं है इस किस्म का मार्च करने की, इस किस्म के नारे मारने की अगले साल उनको जरूरत नहीं हुई, अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ बाकी है। तो बहुत कुछ इसके बयान के अंदर भी बातें अभी बाकी हैं, तो मेरे ख्याल में एक और तो कम से कम सेशन लगेगा, लेकिन इतना नहीं है कि जितना एक से ज्यादा लग सके, तो इंशाल्लाह हम अगली मजलिस के अंदर इसको मुकम्मल करेंगे। اللہ تعالیٰ بات کی سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا سے پہلے جو توبہ کلمات پڑھائے جاتے ہیں، توبہ کلمات پڑھائے جاتے ہیں تو ان کو ہم دہرائیں گے اور معمولات بتا کر کے پھر دعا کر کے ختم کریں گے، چل جائے گا۔ تو ان توبہ کلمات کے پڑھنے سے پہلے دل میں اپنی تمام غلطیوں کوتاہیوں سے، سوچ کے گناہ ہوں یا عمل کے گناہ ہوں، جیسے بھی گناہ ہوں، ان سب سے ہم سچی پکی توبہ کی نیت کر کے ان کلمات کو پیچھے پیچھے دہرا لیں تو اللہ تعالی ہمارے ظاہری گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے، باطنی گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے، اور اگر ہماری کوئی سوچ کی غلطیاں ہیں تو اللہ تعالی ان کو بھی معاف فرما کے انشاءاللہ آگے سوچ کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ تو ان تمام نیتوں کے ساتھ پھر ہم ان کلمات کو دہراتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا إله إلا الله محمد رسول الله آمنت بالله وملائكته وکتبہ ورسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه برحمتك يا ارحم الراحمين. ان کلمات کو پڑھنے کے بعد معمولات بتائے جاتے ہیں. کل چھ معمولات ہیں. پہلا معمول صبح شام 100 مرتبہ استغفار پڑھنا, استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہم استغفار کریں, تو یہ معمول جو ہے وہ صرف ایسے ہی بس مشائخ کا بتایا ہوا ایک معمول نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے کہ آپ استغفار کریں. قرآن مجید میں وَقُلْ تُسْتَغْفِرُ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا, تو امر کے صیغے کے ساتھ اس کا حکم ہے. دوسرا صبح شام 100 مرتبہ, صبح 100 دفعہ شام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود شریف پڑھنا, تو یہ تو ہم سب کو پتہ ہی ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے قرآن مجید کے اندر. اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, تو یہ بھی اللہ کا ایک حکم ہی ہے. دوسرا معمول. تیسرا معمول بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہی ہے کہ قرآن کی تلاوت کرو, تو قرآن کی تلاوت یہ تیسرا معمول ہو گیا. روزانہ اگر ایک پارہ کر لیں تو بہت اچھا ہے, ورنہ آدھا پارہ, کوارٹر پارہ, جتنا بھی ہے کچھ نہ کچھ قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کریں, یہ تیسرا معمول ہو گیا. چوتھا معمول یہ وقوف قلبی کہلاتا ہے, اور اس کا مطلب یہی ہے کہ تقوی اختیار کرنا, یعنی علم اور ارادے سے گناہ کرنا چھوڑ دینا. اس کو مشائخ کے ہاں وقوف قلبی کے لفظ سے تعبیر کیا گیا, یعنی ہاتھ کام کاج میں مصروف ہوں لیکن دل اللہ تعالیٰ کی یاد کے اوپر جمع ہوا ہو کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی نافرمانی مجھ سے سرزد نہ ہو. یہ وقوف قلبی کا معمول ہے. تو اس میں کچھ پڑھنا نہیں ہے, اس کے اندر گناہوں سے بچنا ہے. تو چوتھا معمول وقوف قلبی کہلاتا ہے, اور پانچواں معمول مراقبہ کہلاتا ہے. مراقبے کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو کام کاج سے فارغ کر کے کہیں پہ بیٹھ جائیں, مصلی پر اگر سلام پھیرنے کے بعد تھوڑی دیر بیٹھے رہیں تو وہ اس وقت بھی مراقبہ کر سکتے ہیں. مصلی سے نماز کے وقت سے پہلے اگر مسجد میں جیسے مرد حضرات آ کر کے تھوڑی دیر بیٹھ جائیں تو اس وقت بھی مراقبہ کر سکتے ہیں, یا رات میں کوئی ٹائم ہو, تہجد کا وقت ہو, جو بھی آپ کے لیے آسانی کا وقت ہو, تو اس میں یہ مراقبے کا معمول کیا جا سکتا ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آنکھوں کو بند کر کے, سر کو جھکا کے, اور اپنے قلب کی طرف متوجہ ہو کر یہ نیت کر لیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے, میرے دل میں سما رہی ہے, میرے دل سے گناہوں کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے, اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. اور اس کے بعد جتنی دیر بیٹھے اس آواز کو سننے کی کوشش کرتے رہیں گے, اللہ 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 جو کہ نکل رہا ہے دل سے, یہ آواز جو نکل رہی ہے, تو یہ مراقبہ کہلائے گا. یہ پانچواں معمول ہو گیا. اور چھٹا معمول جو ہے وہ رابطہ شیخ کہلاتا ہے. رابطہ شیخ کا معمول جو ہے وہ رابطہ شیطان کے معمول کو ڈمینش کرنے کے لیے, تاکہ آہستہ آہستہ جو ہمارا رابطہ شیطان ہے وہ کم ہوتا چلا جائے. یہ مقصود ہے, کیونکہ انسان سے جو گناہ کے کام کرواتا ہے, غلطیاں کرواتا ہے, چاہے دنیاوی غلطیاں کروا رہا ہو چاہے دینی غلطیاں کروا رہا ہو, یہ جو ہے وہ ایک ایجنٹ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہمارے لیے آدم علیہ السلام کے ساتھ ساتھ, اور اس کا نام ہے ابلیس. تو یہ جب تک موجود ہے اس وقت تک جو ہے وہ شیخ کی اہمیت اور شیخ کی ضرورت سے ہم اپنے آپ کو فارغ نہیں کر سکتے, اپنے آپ کو اس سے جو ہے وہ آزاد نہیں قرار دے سکتے, کیونکہ شیطان تو موجود ہے, اور جب وہ موجود ہے تو پھر آج آپ آج یعنی کیا بولیں, اتنا بولتے رہتے ہیں اس کے اوپر, لیکن ہمارے جو انڈیا کے مولانا صاحب ہیں وہ بتانے لگے کہ جی انڈیا میں کوئی عالم دین صاحب ہیں. یعنی عالم دین کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو کہ مدرسے کے اندر اپنے آپ کو فارغ کر کے دین کا علم حاصل کرتا ہے, اس کو عالم دین کہتے ہیں, گریجویٹ ہوتا ہے. تو عالم دین صاحب جو ہیں وہ مرتد ہو گئے, ٹھیک ہے, تو اب وہ مرتد ہو گئے, تو اب وہ جو ہے وہ ٹی وی کے اوپر آ کر کے باقاعدہ قرآن مجید کی آیات کوٹ کر کے جو ہے نا وہ لوگوں کو مرتد بنانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، ان کو باقاعدہ پروگرامز کے اندر جگہ دی جاتی ہے، اور چونکہ وہ عالم دین ہیں، ان کو آیات کا پتہ ہے، ان کو معانی کا بھی انہوں نے پڑھا ہوا ہے اور یاد بھی ہے ان کو بہت کچھ، تو وہ قرآن استعمال کر کے وہ لوگوں کو کافر بنانے کی محنت کر رہا ہے وہ شخص، ٹھیک ہے. اس کے اوپر ہمیں اپنے حضرت کی وہ بات یاد آتی ہے کہ حضرت جی فرماتے ہیں، اور ہم نے بہت دفعہ کوٹ کیا ہے اس جملے کو، کہ اگر استاد کافر ہو تو وہ قرآن مجید پڑھا کر کے طالب علم کو کافر بنا سکتا ہے، اور اگر استاد ایمان والا ہو تو وہ بائبل، تورا، کفر کی کوئی کتاب پڑھا کر کے طالب علم کو مسلمان بنا سکتا ہے. تو اس سے کیا چیز سمجھ میں آتی ہے کہ اصل چیز جو ہے وہ استاد ہے. اگر استاد اچھا ہے تو پھر وہ برے کریکولم کے ذریعے سے بھی اچھا کام کر جائے گا، اور اگر استاد برا ہے تو وہ اچھے کریکولم کے ذریعے سے بھی طالب علم کا نقصان کر جائے گا. تو اصل چیز تو استاد ہوئی نا. اب ہمارا تو کوئی استاد ہی نہیں ہوتا، تو جب کوئی استاد نہیں ہوتا تو پھر ہمارے مشائخ بھائی ایک ریالٹی ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ جس کا کوئی استاد نہیں ہوتا، جس کا کوئی شیخ نہیں ہوتا، اس کا شیخ جو ہے وہ شیطان ہوتا ہے. تو اب ہمارے سامنے قرآن مجید کی کوئی آیت بھی آتی ہے نا، تو ہم اس سے اپنی اصلاح کی بجائے جو ہے نا ہم دوسروں کی اصلاح سیکھ رہے ہوتے ہیں، دوسرے کو کیسے ٹھیک کیا جائے، یا اپنے کسی برائی کی جسٹیفیکیشن ہم قرآن مجید کی آیات سے نکال لیتے ہیں، اپنی کسی گناہ کی جسٹیفیکیشن ہم قرآن کی آیت سکھانے سے نکال لیتے ہیں، ہم اپنی کسی گناہ کی جسٹیفیکیشن حدیث مبارکہ سے نکال لیتے ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ صرف یہی ہوتی ہے کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں عقل ہماری ہے، اوپر سے استاد جو ہے وہ شیطان ہے، اور وہ شیطان جو ہے نا وہ ہمارے نفس کو مطمئن کرنے کے لیے وہ ایسی انٹرپریٹیشن نکالتا ہے اس حدیث مبارکہ کی، اور ایسی معنی نکال کے دیتا ہے ہمیں قرآن مجید کے کہ جس سے کہ شیطان کا کام نکل رہا ہوتا ہے، اور یہ بات جو ہے وہ ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے کیونکہ ہمارا نفس جو ہے وہ ماننے نہیں دیتا اس چیز کو. تو اس بات کو اگر ہم سمجھ لیں تو آج کے دور میں ہمارا ایمان محفوظ ہوگا، اور اگر نہیں نہ تو پھر کتابیں پڑھنے سے تو وہ عالم دین جو ہے وہ اپنے ایمان کی حفاظت نہ کر سکا، عالم دین اپنے ایمان کی حفاظت نہ کر سکا تو پھر ہم جیسے تو بالکل ہی علم سے پیدل، ہر چیز ہی سے پیدل ہیں، ہمیں تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا، تو ہمارے ایمان کی کیسے حفاظت ہوگی. تو رابطہ شیخ کا جو معمول ہے وہ اس زمانے کے اندر ایمان کی حفاظت کے لیے جو ہے نا یہ ایک پری ریکوسٹ، یہ ایک لازمی چیز بن گیا ہے. تو نہ صرف یہ کہ ہم اس رابطہ شیخ کے معمول کو اپنائیں، بلکہ ہم اس کے لیے جو ہے نا وہ دعائیں بھی کریں، اللہ تعالیٰ جو مشائخ ہیں ان کو سلامت رکھیں، نہ رہے تو پھر کیا کریں گے، جس چیز کی قدر نہیں کی جاتی اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا لیتا ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں تو قدر ہوتی ہے نا، ہمارے یہاں قدر نہیں تو کوئی بات نہیں، رہو اس کے بغیر، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جو قدر دانی کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اور دیتے ہیں، وہ لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرو گے تو زیادہ بڑھائیں گے نا، شکر نہیں کرو گے تو اٹھا لیں گے تمہارے پاس سے. بھائی ہمارے پاس اچھی جگہ ہے ان کے لیے، مشائخ اٹھتے چلے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بعد اچھے مقام ہے ان کے لیے، یہ دنیا کی سڑی ہوئی دنیا کے اندر کیا کرنا ہے انہوں نے رہ کر کے، اس سڑی ہوئی گندی بدبودار تکلیفوں پریشانیوں مشکلات سے بھری ہوئی دنیا کے اندر کیا کرنا ہے. بھائی وہ ہماری ضرورت ہے، اگر ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں دیں گے، نہیں چاہیے ہے نا، کیا ہے وہ اکانومی کا پرنسپل، سپلائی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی، ڈیمانڈ ہوگی تو سپلائی ہوگی، اف دیر از نو ڈیمانڈ نو سپلائی، ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا لیں گے. پھر کہ تو رجال کی اصل وجہ یہی ہے، دیر از نو ڈیمانڈ، سوری تو فائن، وائی سپلائی دین، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں مانگنا بھی ہے، پھر اس کو اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے. تو یہ چھ معمولات ہیں، ان معمولات کے اوپر کرنا شروع کریں تو کم از کم ایمان کی تو حفاظت ہو نا، پھر اس کے بعد اعمال کی حفاظت کی باری بعد میں آئے گی، وہ بھی محفوظ ہو جائیں گے انشاءاللہ. دعا کر لیتے ہیں. سبحان رب العال الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے کریم آقام، تیرے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے عیبوں سے پردہ پوشی فرما، اے اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما،
اے اللہ ہم چاہیں چاہیں سر کے بالوں سے پکڑ کر ہمیں نیک بنا، اے اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما، حاسدین کے حسد سے ہماری حفاظت فرما، شر پسندوں کے شر سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہر قسم کی برائی سے حفاظت فرما، برے ماحول سے حفاظت فرما، اے اللہ دھوکوں سے حفاظت فرما، اے اللہ شر سے حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے شر سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے شر سے ہر ایک کی حفاظت فرما، اے اللہ ہر ایک کے شر سے ہماری ہمارے آر اولاد کی گھر بار کی اہل و عیال کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے آنے والے نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے اعمال کی حفاظت فرما، ہماری نیتوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے وطنوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے گھر بار کی، اے اللہ ہمارے پاس پڑوس کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے دوست احباب کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے رشتہ داروں کی حفاظت فرما، اے اللہ ایمان کے چھن جانے کا دور ہے، اے اللہ ہمارے سامنے کتنے واقعات اپنے خاندان کے اندر اور اپنے دوست احباب کے اندر کہ وہ کھلے عام کافر ہو چکے، یا کچھ ایسے جو کہ کھلے عام تو نہیں ہوئے لیکن ایسی باتیں کہنی شروع کر دیں جو کہ صراحتاً کفر والی باتیں ہوتی ہیں. اے اللہ آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بات یاد آتی ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ جب صبح کو ایمان والا ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو ایمان والا ہوگا اور صبح کو کافر ہو جائے گا. اے اللہ یقیناً ایسے کلمات کہہ کر کے کافر ہو جاتے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم ایمان کے دائرے سے باہر نکل چکے ہیں. اے اللہ کفر اور الحاد سے ہماری حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے آل و اولاد کی حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ شرک سے اور شک سے ہماری حفاظت فرما دیجئے، سوئے اخلاق سے ہماری حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ ہم آپ کے انتہائی کمزور ترین بندے ہیں، اے اللہ یقیناً انتہائی مشکل ترین دور میں زندہ ہیں، اے اللہ آزمائش سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں اپنے اختیار کے ساتھ اپنے آپ کو آپ کے سپرد کر دینے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم نے بہت جنگ لڑ لی، اے اللہ آپ سے بہت جنگ لڑ لی، اے اللہ اپنی عقل پرستی، اپنی نفس پرستی، اے اللہ اپنی انانیت کی وجہ سے ہم نے اپنا بہت زیادہ نقصان کر لیا ہے. اے اللہ اب مزید نقصان کے ہم متحمل نہیں ہو سکتے، اے اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرما دیجئے، اے اللہ اپنے نقصان کا شعور عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہم اپنے نقصان کو نقصان ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اے اللہ اپنے مرض کو مرض ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اے اللہ ہم نے تو یہ دیکھا سنا، اپنے بڑوں سے بھی سنا کہ سب سے مہلک مرض تو وہ ہوتا ہے کہ جس کو مریض مرض ماننے سے انکار کر دے. اگر وہ مرض کو مرض مان لیتا تو اس کا علاج تو شروع کر دیتا، کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا، طبیب کے پاس جاتا، کوئی دوا لے کر کے آتا، کوئی اہتمام کرتا، اور آپ نے دواؤں کے اندر شفا رکھی ہے، اس کو شفا مل بھی سکتی تھی. لیکن جس نے کہ اپنے مرض کو مرض ماننے سے انکار کر دیا، وہ تو ڈاکٹر سے ہی کنی کتراتا پھیرے گا، وہ تو ہسپتال سے ہی دور بھاگتا پھیرے گا، وہ تو کوئی نہ کوئی بہانے ہی بناتا رہے گا کہ یہ کیا میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، میں کس طرح ان سے جان چڑھاؤں، میرے اندر تو کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں. یہ خواہ مخواہ پروف کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ میرے اندر کوئی مسئلہ ہے. اے اللہ ایسے مریض کا تو پھر کوئی حافظ نہیں ہو سکتا، اے اللہ اس کو تو کہیں سے افاقہ نہیں مل سکتا، اس کا تو مرض پھر کبھی بھی دور نہیں ہو سکتا، اس کو تو پھر توبہ کی توفیق ہی نہیں مل سکتی. اے اللہ یہی تو ہمیں مفہوم سمجھ میں آتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدعتی کو تو توبہ کی توفیق ہی نہیں ملتی، وہ بدعتی اسی وجہ سے تو توبہ کی توفیق سے محفوظ سے محروم رہتا ہے، کیونکہ وہ اپنے اس بدعت کو جو ہے وہ دین سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے، اور اس کو اس کے غلط ہونے کا احساس ہی نہیں ہوتا، اس کو غلط ہونے کا اس کو ادراک ہی نہیں ہوتا، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اسی وجہ سے تو اس کو توبہ کی توفیق ہی نہیں ملتی. اے اللہ آج کے دور میں تو ہم سب ہی بدعتی ہو چکے ہیں، ہم نے اپنا اپنا خود ساختہ دین بنایا ہوا ہے جس کی کوئی دلیل ہمیں قرآن و سنت سے نہیں مل رہی ہوتی، لیکن ہم نے اس کو دین سمجھ کے اس کے اوپر اس کو پکڑا ہوا ہے، دبوچا ہوا ہے، اور اسی کے اوپر عمل کر کے سمجھ رہے ہیں کہ دنیا میں بھی کامیاب ہو کے رہیں گے اور آخرت میں بھی کامیابی ہمارا انتظار کر رہی ہے. اے اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرما دیجئے، توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ اپنے مشائخ کے بتائے ہوئے جو توبہ کے کلمات آج ہم نے پڑھ لیے ہیں، اے اللہ ان کلمات کے اثر کو ہماری زبانوں سے نیچے، اے اللہ ہمارے باطن میں اتار دیجئے، اے اللہ ہمارے دلوں میں اس توبہ کو اتار دیجئے، اے اللہ اپنی غلطی کو تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ بدعتوں والی زندگی سے ہمیں، اے اللہ ہمارا پیچھا چھڑا دیجئے، اے اللہ ہمیں سنتوں والی زندگی عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ فرما دیجئے. اے اللہ بہت برے حالات ہیں اور حالات برے سے برے تر ہوتے چلے جا رہے ہیں. اے اللہ اے اللہ ہمارے قبروں کی حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ جیسے بھی برے حالات ہیں اے اللہ آپ اگر حفاظت کرنے پر اتر آئیں تو اے اللہ کوئی کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا، کوئی کسی کا نقصان نہیں پہنچا سکتا، ساری دنیا کے اندر فساد ہو، ساری دنیا کے اندر زلزلے آئیں، ساری دنیا کے اندر طوفان آئیں، جس قسم کا بھی مسئلہ ہو اے اللہ اگر آپ کی حفاظت مل جائے تو اے اللہ کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا، اے اللہ ہمیں آپ کی حفاظت کی تمنا ہے، اے اللہ آپ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے احوال کی حفاظت فرما دیجئے، ہمارے اعمال کی حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ ہماری عزتوں کی حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ حلال پاکیزہ بابرکت رزق کی حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے دین کی حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ جو بھی ہم باتیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اے اللہ ان کے اندر اگر کوئی غلطی کوتاہی ہے تو وہ ہماری طرف سے ہے، جو بھی خیر ہے اے اللہ وہ آپ کی توفیق اور ہمارے مشائخ کی دعاؤں کی برکت سے ہے، اے اللہ خیر کو قبول فرما دیجئے، اے اللہ غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ جو مقصد ہے آپ بہت بخوبی اس سے واقف ہیں، اے اللہ نیتوں کو قبول فرما دیجئے، اے اللہ اس کے بہترین نتائج ہمیں عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں آزادی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ جو آپ نے اپنے کلمے کے اوپر ملک عطا فرمایا ہے اے اللہ اس ملک کی قدر کرنے کی، اے اللہ اس ملک کے اوپر جو ہم نے وعدہ کر کے لیا ہے اے اللہ اس وعدے کو پورا کرنے میں ہماری مدد فرما دیجئے، اے اللہ آپ کے لیے مدد کرنا مشکل کام نہیں ہے، اے اللہ آپ کی مدد کے بغیر تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، اے اللہ ہم آگے بڑھنا اور کامیابیاں حاصل کرنا تو کیا، اے اللہ ہم تو اپنے مقام کے اوپر کھڑے بھی نہیں رہ سکتے، ہم ایک قدم آگے چلنے کی کوشش کریں گے شیطان ہمیں 10 قدم پیچھے دھکے دے دیتا ہے، اے اللہ آپ کی مدد چاہیے، اے اللہ آپ کی مدد کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں ہے، اے اللہ دنیاوی مشکلات کو بھی آسان فرما دیجئے، اے اللہ اخروی مشکلات کو بھی آسان فرما دیجئے، اے اللہ جنہوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا، اے اللہ جن کے بھی گھر بار کی پریشانیاں ہیں، اے اللہ جن کے بھی کاروبار کی رزق کی پریشانیاں ہیں، اے اللہ اپنی رحمت سے ان تمام پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، اے اللہ جو بھی مریض ہیں بیمار ہیں، اے اللہ ہماری ایک بہن ہے جو باقاعدگی سے اے اللہ آتی ہیں اور اپنا گھر بھی پیش کرتی ہیں اور بہت خدمتیں کرتی ہیں دین کے لیے سلسلے کے لیے، اے اللہ بہت شدید بیمار ہیں، اے اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجئے، اے اللہ ان کی اس بیماری کو آخرت میں ان کے لیے بلند درجات کا سبب بنا دیجئے، اے اللہ گھر بار کے بہترین انتظام کے لیے ان کی مدد فرما دیجئے، اے اللہ جو بھی جس قسم کی بھی بیماری میں مبتلا ہیں اے اللہ ان سب کو ان دعاؤں میں شامل فرما دیجئے، اے اللہ جو ہمارے بزرگ ہیں اے اللہ ان کی بزرگی کو ان کے اوپر آسان فرما دیجئے، اے اللہ بڑھاپے کو ان پر آسان فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں ان کی دعاؤں میں اے اللہ حصہ عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہم اپنے مشائخ کی اپنے اساتذہ کرام کی دعاؤں میں حصہ عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں اپنے تمام بڑوں کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے چھوٹوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے اے اللہ اپنے غیبی خزانوں سے وہ بھی عطا فرما دیجئے، اے اللہ جو خیریں آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مانگی اے اللہ ان تمام خیروں میں ہمیں بھی حصہ عطا فرما دیجئے، اور جن شرور سے آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پناہ مانگی اے اللہ ان تمام شرور سے ہمیں بھی حفاظت عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.